الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل في سورة التوبة ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم. وعن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہ اللہ. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وقال اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين في نشيد في غزوة الاحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا رواه الامام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، مجھے صحیح طور پر تو یاد نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ تقریباً 6 ماہ قبل بھی میں آپ کی اس مسجد میں حاضر ہوا تھا اور میں نے ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اس موضوع پر یہاں گفتگو کی تھی. آج پھر حاضری ہوئی ہے اور آج کا میرا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل. جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے، ان دونوں موضوعات میں بات ایک ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی بات ایک ہی ہے. اس کو مختلف عنوانات سے، مختلف پیرایوں سے، مختلف زاویوں سے بیان کر دیا جائے تو وہ بات تھوڑی تھوڑی مختلف ہو جائے گی. اس کا ایک فائدہ ہو جاتا ہے، تنوع ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں کے سانچے مختلف ہیں، کسی شخص کو کوئی بات ایک خاص طریقے سے بتائی جائے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہی بات کسی دوسرے شخص کے پلے نہیں پڑتی، لیکن اس بات کو ذرا تھوڑا سا رنگ بدل کر، اسلوب بدل کر بیان کر دیا جائے تو اس دوسرے شخص کے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ کسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اصطلاح آئی ہے تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو بھی اسی طرح الٹ پھیر کر کے مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے، مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر دین کی کل حقیقت ہم بیان کرنے لگے تو ایک لفظ توحید میں بھی آ جائے گا، دین کی کل حقیقت جو ہے ایک لفظ اسلام میں بھی آ جائے گا، دین کی ساری بات ایک لفظ ایمان کے حوالے سے بھی آ جائے گی، دین کی ساری بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی آ جائے گی۔ اسی طرح دین کی مکمل بات جو ہے وہ جہاد کے عنوان سے بھی سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ پیش نظر یہ ہے کہ وہ بات سمجھ میں آئے، اگر اس طرح نہیں آ رہی اس طرح آ جائے، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب قرآن حکیم پر، ہمارا ایمان ہے باعث بعد الموت پر، حساب کتاب پر، حشر و نشر پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر۔ آخر ان تمام باتوں کو ماننے کا کوئی عملی تقاضا بھی ہے کہ نہیں؟ اس سے کوئی محنت اور جد و جہد بھی لازم آتی ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص طے کر لے کہ میں جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، تو اس کی زندگی میں ایک مسلسل جد و جہد ہوگی کہ نہیں؟ کیسے کیسے امتحانات آئیں گے، کیسے کیسے مراحل پر اس کے اندر سے بھی اس کا نفس کہے گا کہ بول جاؤ جھوٹ، بہت فائدہ ہو جائے گا یا بڑے نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اس کو ماحول میں بھی لوگ سمجھائیں گے کہ پاگل ہو گئے ہو، ذرا سا جھوٹ بول لو تو تمہاری جان بچتی ہے، تمہارے اتنا نفع حاصل ہوتا ہے، اس نقصان سے بچ جاؤ گے۔ ایک شخص کو صرف یہ طے کر لینے پر کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، اسے کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، کس طرح کی کشمکش سے وہ دو چار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کو معلوم ہے، ایک امتحان، دوسرا امتحان، امتحان پر امتحان۔ قرآن مجید میں کہا گیا سورہ بقرہ میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ذرا یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے کیسے کیسے امتحانوں میں سے گزارا، کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ان سب کے اندر پورا اترا۔ تب ہم نے کہا اس سے کہ ہم تو تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے در حقیقت انعام تھا کہ جو ان تمام امتحانات میں پاس ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ سوچیے کہ ایمان نام ہے اتنی باتوں کے ماننے کا، اللہ کو ماننے کا، رسول کو ماننے کا، قرآن کو ماننے کا۔ اب آپ سوچیے کہ ایک ایسے انسان کی زندگی ایک مسلسل کشمکش، مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، مسلسل امتحان، مسلسل آزمائش کی زندگی نہیں بن جائے گی؟ یہی محنت، یہی کشمکش، یہی جد و جہد، یہی مختلف قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی اور مقابلہ ہے جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں آج اس کو پانچ عنوانات کے تحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوانات پہلے گن کر اپنی انگلیوں پر اور آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا چلا جائے کہ گفتگو کس حد تک پہنچ گئی ہے، کتنی بات رہ گئی ہے، اور آپ پھر انگلیوں پر گن کر اس کو بعد میں بھی دوہرا سکیں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو فائدہ کوئی نہیں۔ تقریر دھواں دھار ہو جائے، وقتی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد کچھ یاد نہ رہا کہ کیا بات تھی اور ہاتھ پلے لے کر انسان کچھ اٹھے نہ، تو وہ تو پھر وقت کا ضیاع ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں۔ تقریر تو وہی مفید ہے اور اپنا وقت اسی میں صرف کرنا جو ہے نتیجے کے اعتبار سے مفید ہے کہ جس کا خود ہماری زندگیوں میں، ہمارے عملی رخ میں کوئی نہ کوئی اثر مترتب۔ وہ پانچ عنوانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا عنوان ہے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین میں۔ دوسرا عنوان ہے جہاد کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں مغالطے کیا کیا ہیں۔ تیسرا عنوان ہے کہ جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے۔ چوتھا عنوان ہے جہاد کے مراحل کیا ہیں۔ اور پانچواں عنوان ہے جہاد کے لوازم یا اس کی شرائط کا. تو یہ پانچ عنوانات ہیں. یوں سمجھ لیں ایک چھوٹی سی کتاب الجہاد ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اس کے پانچ ابواب ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے دین میں جہاد کی اہمیت کیا ہے. اب اس میں میں آپ کو قرآن مجید کے جو میں نے چند آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں سے تین آیات کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا. اس لیے کہ قرآن سے آگے تو اب کسی اور کی بات ہے نہیں. اللہ کا فرمان ہے, اگر وہ سامنے آ جائے, اگر اس سے بھی ہمارے پلے کوئی بات نہ پڑی تو اور کسی چیز سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب کس بات کے بعد, اس قرآن جیسی بات کے بعد اور کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جو لوگ اس پر بھی محروم رہے تو گویا کہ محروم ہے ابدل, اب ان کے لیے کہیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ نہیں کھلے. سورہ صف کی آیات میں دو آیات میں نے آپ کو سنائی اور سادہ آیات ہے, ترجمہ سادہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے دارو, اے ایمان والو, اے ایمان کے مدعیو, کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت, تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. دردناک عذاب سے مراد عذاب جہنم. یعنی ایک سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سب سے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتائی جائے جس کا نفع جو ہے اتنا بڑا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ. تو جہنم سے چھٹکارا پا جانا کوئی چھوٹا نفع نہیں, بہت بڑا نفع. وہ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے بچا لیا گیا فقط فاس من زحزح عن النار, جو اس جہنم سے بچا لیا گیا فقط فاس, وہ کامیاب ہو. اصل کامیابی تو اسی کی, یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہفتے بعد, دو ہفتے بعد, سال بعد, دو سال بعد, دس سال بعد, بہرحال یہ ختم ہونی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کی ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں, اور وہ حقیقت موت ہے. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. وہ اللہ کا انکار کر دے تو کر دے, ہم اس کی زبان نہیں پکڑ سکتے. رسول کا انکار کر دے تو کر دے, ہم کیا کہیں گے اس کا. لیکن آپ نے آج تک کوئی انسان دیکھا جس نے موت کا انکار کیا؟ اور کوئی انسان دیکھا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے ابھی اتنے عرصے اور زندہ رہنا ہے؟ معلوم ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت, اور موت سے زیادہ کوئی شے بھی ہمارے لیے قطعی طور پر معلوم نہیں ہے, غیر معلوم ہے بالکل کہ کب آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آج ہی گھر سے یہاں سے نکلے, گھر جانے تک کہیں کو حادثہ ہو اور ہم نہ پہنچے بلکہ ہماری لاش جو ہے وہ گھر تک پہنچے. اس زندگی کے بعد اصل زندگی آنی, وہ ہے ابدی زندگی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل گھر, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس زندگی میں اگر انسان بچا لیا جائے جہنم سے تو معلوم ہوا کہ اب وہ بڑی کامیابی. ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ, یہ ہے سب سے بڑا نفع. تو سوال یہ کیا کہ کون ہے تم میں سے جو حقیقتاً اس نفع کے طالب ہے؟ تجارت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ یہ ہر انسان جانتا ہے تجارت میں دو چیزیں کھپتی ہیں, کچھ نہ کچھ سرمایہ, کچھ محنت. تھوڑا سرمایہ ہوگا تو ایک شخص جو ہے وہ چھابڑی میں کچھ پھل رکھ کر, کچھ اور چیزیں رکھ کر وہ چکر لگائے گا, مشقت کرے گا صبح سے شام تک, 30-40 روپے کما لائے گا. ذرا زیادہ سرمایہ ہے وہ ریڑھی لگا لے گا, اور زیادہ سرمایہ ہے کھوکھا بنائے گا, دکان بنائے گا, پھر اور زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرے گا. لیکن یہ کہ کسی مرحلے پر بھی تجارت میں محنت اور سرمایہ, اس دونوں میں سے کسی چیز کو آپ نکال نہیں سکتے. یہ دونوں چیزیں مل جل کر کچھ نفع پیدا کرتی ہیں, اور نفع مقصود ہوتا ہے. پھل بیچنا مقصود نہیں ہے, مقصود نفع ہے. کھوکھا چلانا مقصود نہیں ہے, مقصود اس سے وہ نفع حاصل کرنا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بالکل ہماری جو ذہنی سطح ہے اس کے قریب آ کر بات کی گئی کہ کیا تمہیں ایسی تجارت بتائے کہ جس کا نفع اتنا بڑا ہو کہ تم جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ. اب اس سوال کا جواب دیا, تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایک شرط تو پوری کرنی ہوگی کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو, اور دوسری شرط وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں
اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جان بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھیے یہاں مال کا معاملہ بھی آیا جان کا بھی آیا. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی تھی کہ کاروبار میں جان اور مال دو چیزیں کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ. وہی محنت اللہ کے لیے کرو گے، وہی سرمایہ اللہ کے لیے لگاؤ گے تو اس کا بھی ایک نفع ملے گا، اور وہ نفع اتنا بڑا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ. اگر تم بہتر سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اب ان دو اس دو آیتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے بالکل براہ راست، یہ تو اتنی منطق تو ہر ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ جب سوال یہ کیا گیا کہ اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اگر نہیں کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا اپنا خیال ہے، من گھڑت خیال ہے، یہ تمہاری اپنی ایک تمنا ہے. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ نے تو صاف فرمایا کہ یہ دو شرطیں پوری کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا ملتا. اس سے اب اندازہ ہوا کہ جہاد سے کیا ہمارے لیے کسی درجے میں بھی کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ ہم مستثنا ہیں، تو یہ آیت مبارکہ تو بتاتی ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی شرط لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کو کہتے ہیں عام انداز میں، یہ منفی انداز ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی شرط لازم. ایک مثبت پہلو سے یہی بات یوں آئی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک بالکل نہیں کرتے، وہی یقین والا ایمان آ گیا. صرف اقرار باللسان والا نہیں، تصدیق بالقلب والا ایمان جس میں شکوک نہ رہے، اللہ کی حق ہستی میں کوئی شکوک، اللہ کی توحید میں کوئی شک، اللہ کی صفات میں کوئی شک نہیں. جب کیفیت یہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید پر یقین حاصل، رسول کی رسالت میں، ان کے ختم نبوت میں، ان پر رسالت کی تکمیل ہونے میں، ان پر کلام اللہ کے نازل ہونے میں، اس کلام اللہ کے محفوظ ہونے میں، ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر شک ہو گیا تو پھر وہ شک پوری نہیں ہوگی. مرنے کے بعد جی اٹھنے میں، حساب کتاب میں، جنت اور دوزخ میں اگر کوئی شک ہو گیا تو پھر وہ شک پوری نہیں ہوگی. شرط اول کیا ہے؟ وہ کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے. اور دوسری شرط یہاں بھی وہی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ہم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ لوگ اگر کہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو واقعتاً یہ سچے ہیں، اور جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے وہ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے دلیل موجود نہیں، اس دعوے کے لیے ان کے عمل میں گواہی موجود نہیں، شہادت موجود نہیں. تو میں صرف ان دو آیات پر اکتفا کر رہا ہوں. آیات تو تین ہو گئی، مقام دو ہے کہ اس سے مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے ہمارے دین میں جہاد کا جو لازم ہونا ہے وہ بالکل مبرہن ہو کر آ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. جہنم سے چھٹکارا پانا ہے تو جہاد لازم. اللہ کے ہاں مومن اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ قرار پاؤ تو یہ کہ جہاد لازم، ان اس سے رستگاری نہیں ہے، اس سے کسی طرح بھی انسان کے لیے ایگزمپشن نہیں ہے، استثناء نہیں. پہلی بات میری مکمل ہو گئی. اب آئیے دوسری بات، اس جہاد کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بڑے مغالطے ہیں. تین مغالطے ہیں، لیکن تینوں در حقیقت جسے قرآن مجید میں کہا گیا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری منزل، در حقیقت وہ ایک دوسرے پر ان کی بنیاد ہے. سب سے پہلا، سب سے بنیادی مغالطہ کیا ہے؟ کہ جہاد کا مطلب ہم نے اپنے ذہنوں میں جنگ سمجھا ہوا ہے. یہ پہلا مغالطہ. حالانکہ قرآن مجید میں جنگ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا رتبہ ہے. اس کی نفی نہیں میں کر رہا، نفی تو کی ہے غلام احمد قادیانی نے. یہ چیز تو وہ ہے کہ یہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، حضور کی حدیث ہے، یہ جاری رہے گا جب تک کہ پوری اس دنیا پر اللہ کا دین غالب اور نافذ نہ ہو جائے. یہ تو اس کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے جو ابتدائی دور کی گمراہیاں تھیں، پھر بعد میں تو آخری گمراہی جب نبوت کا دعویٰ آ گیا تو معاملہ ہی ختم ہوا، لیکن ابتدا سے جو گمراہیاں اس شخص نے شروع کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اب قتال کا دور ختم ہو گیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، اب تو اس نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ بڑی تعلیم یافتہ ہو گئی، مہذب ہو گئی، وہ بات کو سمجھ سکتی ہے تو بات ان کے سامنے رکھیے، وہ بات قبول کر لیں گے، تبلیغ کے ذریعے ہی سارا کام ہو جائے گا، اب قتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نا معاذ اللہ اور نعوذ باللہ، یہ چیز وہ ہے کہ جو بہت بڑا فتنہ ہے، یقیناً یہ قتال جاری رہے گا حضور کے ایک فرمان کے مطابق، اس کو ختم نہیں ہونا ہے، یہ ختم کب ہوگا؟ جبکہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور یہ ہوگا قیامت سے پہلے، حضرت مسیح علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، اور اس وقت جو آخری جہاد اور قتال ہوگا یہودیوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور پھر پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. لیکن یہ جان لیجئے کہ قتال خود اپنی جگہ قرآن کا لفظ ہے، قتال کے معنی جنگ ہے، جہاد کے بھی یوں سمجھیے کہ بعض اوقات اس کا مفہوم بھی جنگ ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہ کہ جہاد کا جو اصل مفہوم ہے وہ جنگ نہیں ہے. قتال بنا ہے قتل سے، قتل کے معنی ہر شخص جانتا ہے، قتل میں ایک انسان دوسرے کو قتل کر رہا ہے، اور جب دو گروہ آمنے سامنے آ جائیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تو اسے قتال کہیں گے. اسی طریقے سے جہاد کا لفظ بنا جہد سے، جہد کے معنی کوشش، تو جب کوشش کوشش کے مقابلے میں آ جائے گی اس کو جہاد کہیں گے. میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ در حقیقت ہمارے مغالطے کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور قتال کو بالکل ایک چیز سمجھ کر جہاد کے معنی بھی جنگ قرار دے دی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ جنگ تو ہر وقت تو نہیں ہوتی، جنگ تو کبھی ہوتی ہے. پھر یہ کہ جنگ میں حضور کے زمانے میں بھی صرف ایک مرتبہ ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ چلے، ساتھ چلے، اللہ کی راہ میں نکلے. اس سے پہلے جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، دوسری جنگیں ہیں، غزوہ بنی المصطلق ہے، کبھی بھی حضور نے ہر مسلمان کے لیے لازم قرار نہیں دیا. بلکہ جب آپ کوئی دستہ بھیجتے تھے تو فرض کیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ 50 آدمی درکار ہے، 50 آدمی نکل آئے تو باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، سب کو تو نکلنا ضروری نہیں ہے. 50 درکار تھے، 50 آ گئے تو اب ہر ایک شخص کا نکلنا تو لازم نہیں. تو جنگ کا جو عام معاملہ ہے، الا یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، بقیہ یہ ہے کہ جنگ تو در حقیقت فرض کفایا ہے، جتنے آدمی درکار ہے اتنے مل جائے تو باقی سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جب ہمارے ذہنوں میں جہاد کے معنی جنگ ہو گئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ جہاد بھی فرض کفایا ہے، فرض عین نہیں رہا، ہر مسلمان کے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ کہ جب کوئی موقع ہوگا اور جتنے لوگوں کے لیے ضروری ہوگا وہ اگر نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے وہ فرض ثابت ہو جائے. یہ گویا کہ ایک غلطی پر، جس کو کہتے ہیں بنائے فاسد عدل فاسد، ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہو جائے. اس پر جو تیسری غلطی آئی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اور اسلام کے لیے بہت ہی مضر ثابت ہوئی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنی، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو جنگ بھی کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ. معاذ اللہ، مسلمان، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان فاسق بھی ہو سکتا ہے، متقی بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان فاجر بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ظالم بھی ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا نا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم. تو صحابہ گھبرائے کہ حضور نے یہ کیا بات فرما دی کہ ظالم کی مدد کرے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو سمجھ میں آیا کہ مظلوم بھائی کی مدد کرے، لیکن بھائی ظالم ہو تو کیسے مدد کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے اس کو روک لو، یہی اس کی مدد ہے. یہ معلوم ہوا کہ مسلمان ظالم ہو سکتا. تو اب اگر کوئی بادشاہ ہے مسلمان، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ فاسق اور فاجر ہے، شرابی اور زانی ہے، اور وہ صرف اپنی حکومت کی توسیع کے لیے، اپنے خزانے کو اور بڑھانے کے لیے وہ آپ کو اگر جنگ کر رہا ہے، تو کیا اسے ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ تو در حقیقت اگر جنگ جو جہاد کہلائے گی تو وہ جنگ کہ جس جنگ کا مقصد وحید ہو اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا گیا، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی شخص تو جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی شخص جنگ کرتا ہے صرف اپنی قبائلی یا قومی عصبیت میں، اس کی ایک مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کیجئے حضور کے زمانے ہی میں کوئی مہم بھیجی جا رہی ہے کسی خاص قبیلے کے خلاف، اب فرض کیجئے کہ مجھے اس قبیلے سے کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ ٹھیک ہے اب موقع آ گیا نا پرانے سارے کے سارے انتقام لینے کا، میں اپنے پرانے سارے جو غصے ہیں وہ نکالوں گا، اب اگر میں اپنی اس عصبیت کی وجہ سے اپنے سابقہ جو رنجشیں ہیں ان کا انتقام لینے کے لیے اگر حصہ لے رہا ہوں تو یہ بات تھی کہ جو پوچھی گئی کہ کوئی شخص عصبیت کی بنا پر جنگ کرتا ہے تو بتائیے کہ ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے، حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہوگا جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سب سے سربلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، اگر یہ مقصد ہے تو وہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی، ورنہ نہیں، ورنہ دنیا میں دوسری قومیں بھی اپنے مفادات کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنی حکومت کی توسیع کے لیے جنگیں کرتی ہیں، اگر اسی طریقے سے مسلمان جنگ کرتے ہیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہو جائے؟ تو یہ تین غلطیاں ہیں جو ایک دوسرے پر ہیں، سب سے پہلے کیا کہ ہم نے جہاد اور جنگ کو بالکل ایک کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جہاد جو ہے گویا کہ فرض عین نہیں ہے، ہر وقت کرنے کی شے نہیں ہے، ہر مسلمان کی کرنے کی چیز نہیں ہے. تیسری طرف یہ کہ مسلمان جب جنگ کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہوگا کہ جس کا مقصد وحید ہو اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. اب تیسری بات کی طرف آئیے، جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا جہاد بنا ہے جہد سے، جہد کے معنی ہر شخص کو معلوم ہے، کوشش، جد و جہد، سعی و جہد، یہ ہر آدمی ذرا معمولی پڑھا لکھا ہے، اردو کتابیں پڑھتا ہے تو وہ بھی ان الفاظ سے واقف ہے جہد، لیکن جہد اور جہاد میں ایک فرق ہے، اس لیے کہ خالص جو ہے لفظ جہد اس سے جہاد کا پورا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا، جیسے کہ قتل اور قتال میں فرق ہے. کیا فرق ہے قتل اور قتال میں؟ قتل جو ہے وہ یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص چلا جا رہا ہے کسی نے گولی مار دی، اسے تو سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے میرے اوپر گولی چلا دی جائے گی، لہذا یہ یک طرفہ عمل ہم کیا کہتے ہیں؟ قتل. جیسے ابھی شیخ اصغر صاحب قتل ہو گئے، یا پہلے ظہور الہی صاحب قتل ہو گئے تھے، انہیں کیا ہوش میں بھی نہیں ہو، خیال بھی نہیں ہوگا کہ کہیں چھپا ہوا ہے کوئی دشمن اور اس طرح بسٹ آئے گی سٹن گن کی اور ختم ہو جاؤں گا. جبکہ قتال کے معنی جنگ ہے، جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، گویا کہ معلوم ہے انہیں، یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے قتل کرنے کے درپے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے، یہ تو گویا کہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے دو فریق آمنے سامنے آ گئے، تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ قتال. جبکہ قتل کا ایک دوسرے سے مقابلے کے اندر دو فریق جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے. اسی طرح جہد سے جہاد بنا ہے کہ جہد کے معنی کوشش، اور جب کوشش کوشش سے ٹکراتی ہے، کوشش کوشش کے مقابلے میں آتی ہے، کوشش کوشش سے پنجہ آزمائی کرتی ہے، زور آزمائی کرتی ہے، ایک کوشش آپ کر رہے ہیں ایک میں کر رہا ہوں، اب ظاہر بات ہے کہ میں بھی زور لگاؤں گا آپ بھی زور لگائیں گے، یہ کوششوں کا مقابلہ ہے. جب کوششوں کا مقابلہ ہوگا تو یہ جہاد کہلائے گا. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہد اور جہاد میں فرق کیا ہے لفظی اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ ہر شخص جو کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کوشش بغیر مقصد کے تو نہیں ہوتی، لہذا اس جہاد کے ساتھ آپ ہمیشہ لفظ دیکھیں گے فی سبیل، کس کی راہ کا جہاد، کس کے لیے کوشش. ایک شخص اپنی قوم کے لیے کوشش کر رہا تو وہ کیا ہوگا؟ جہاد فی سبیل القوم. ایک شخص اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے کوشش، نفس کے لیے بھی تو انسان کو، اپنے نفس کے لیے، اس کی برتری کے لیے، غلبے کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے، دولت مند بننے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی کہ نہیں، پیسہ بھی آسانی سے آپ نہیں کما سکتے، اس کا بھی مقابلہ ہے. آخر یہ کہ ہر میدان کے اندر جو ہے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو یہ جہاد فی سبیل نفس ہو جائے. ایک شخص توحید کی دعوت دے رہا ہے، ادھر سے شرک کی دعوت دینے والے ہیں، ان کی کشمکش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک سنت کی طرف پکار رہا ہے، ایک بدعت کا پرچارک ہے، ان کے درمیان کشمکش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ دونوں مجاہد ہیں، ایک مجاہد فی سبیل توحید ہے، دوسرا مجاہد فی سبیل شرک ہے، ایک مجاہد فی سبیل سنہ ہے اور دوسرا مجاہد فی سبیل البدعہ ہے. تو مجاہد تو سب ہیں، یا ہماری کوتاہیاں ہیں؟ کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے کتنے ہی نوجوان ہیں جو مارکسسٹ بن گئے، کمیونسٹ بن گئے. وہ اس مغالطے میں ہے کہ بہتر نظام کیا ہے، کمیونزم کا نظام ہے، سوشلزم کا نظام ہے. اب وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اشتراکی انقلاب آ جائے، یہاں اشتراکیت قائم ہو جائے، یہ نظام جو ہے ختم ہو جائے. تو وہ بھی مجاہد ہے، وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ ہمت دے کہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کو قائم کرنے کے لیے زور لگائیں، تو وہ مجاہد فی سبیل الاسلام ہوں. تو فی سبیل کا لفظ ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ مجاہد تو ہے سب، لیکن کون کس مقصد کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کے اعتبار ہی سے اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کی جائے گی. تو اسلام کا جہاد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کا جہاد. یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات یہ کہ کوئی شخص کسی مقصد کے لیے جب کوشش کر رہا ہے تو اس میں کیا لگاتا ہے؟ مال لگائے گا. آپ کوئی خیال پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی کتاب چھاپیں گے اور عام کریں گے، پیسہ لگے گا کہ نہیں؟ پہلے یہ تو اس کتاب کو لکھیں گے، اس میں ذہانت خرچ ہوگی کہ نہیں، وقت لگے گا کہ نہیں؟ جسم اور جان اور مال، یہ دو چیزیں ہمیشہ ہر مقصد کے لیے لگتی ہیں. کوئی شخص اگر توحید کا پرچار کرنا چاہتا ہے، اسے بھی یہ کام کرنا پڑے گا، جان اور مال کھپائے گا، وقت لگائے گا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کوئی شخص اگر اشتراکیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اسے بھی وقت بھی لگانا پڑے گا، جان بھی کھپانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا. وقت ہی تو پیسہ ہے. آج کل تو آپ کہتے ہیں ٹائم از منی، ہر شخص کا ایک گھنٹہ اس کو آپ گن سکتے ہیں کہ اتنے روپے کے مساوی. ایک ڈاکٹر کا ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے 100 روپے کا ہو، 200 روپے کا ہو. ایک عام مزدور کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ 4-5 روپے کا ہو. ایک جو معمار ہے، ترخان ہے، اس کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ 10-20 روپے کا ہوگا. تو ہر شخص کے ایک گھنٹے کی قیمت معین. اگر اس نے وہ ایک گھنٹہ لگایا کسی کام کے لیے تو گویا کہ اس نے اتنے ہی روپے لگائے، یا اگر اس نے اتنے روپے لگا دیے تو گویا کہ اس نے ایک گھنٹہ لگایا. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل آج کل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اندر تبدیل کر دی جاتی ہیں. انٹر کنورٹیبل کموڈیٹیز ہیں یہ، کہ انسان کی صلاحیت، ذہنت، وقت، پیسہ، یہ سب چیزیں گویا کہ ایک ہی بن جاتی ہیں. تو ان کو صرف کیے بغیر کسی بھی مقصد کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے. یہی وجہ قرآن میں جب آپ دیکھیں گے، میں نے ابھی دو آیات آپ کو سنائی، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور سورہ حجرات نے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو اب یہ اصطلاح جو ہے پوری آپ کے سامنے آ گئی. جہاد کے معنی کیا ہے یہ بھی واضح ہو گئے. اس کے ساتھ فی سبیل کا لفظ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ مجاہد تو سب ہے، کوئی اشتراکیت کے راہ کا مجاہد ہے، کوئی قومیت کا، کوئی وطنیت کا، کوئی اپنے نفس کے راہ کا. تو مجاہد فی سبیل اللہ درکار ہے کہ ہم ہوں، تب جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور تب ہم اللہ کے ہاں صاحب ایمان قرار پائیں گے. اور نمبر 3 یہ کہ اس جہاد میں کیا لگتا ہے؟ جان بھی اور مال بھی. 3 موضوع مکمل ہوئے. اب آئیے چوتھا موضوع، اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ جو مجھ سے پہلے بھی ہمارے یہ ساتھی عبدالرزاق صاحب آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اصل میں اس جہاد کے بھی 3 منزلیں ہیں. یہاں لکھا ہوا بھی ہے یہ جہاد کے مختلف مراحل، کہ ہمارے جو دینی فرائض ہیں ان میں سے ہر فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ قوتوں کے خلاف زور لگانا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم اس فرض کو پورا کر سکیں گے. اس لیے کہ خلا نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ بس خیر ہی خیر ہے، نہیں، شر بھی ہے. اور آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی بھی سے شرار بو لہبی. یہ تو در حقیقت ایک کشمکش ہے، جو جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ کشمکش خیر و شر چل رہی. ابلیس نے آخر بہکایا تھا کہ نہیں حضرت آدم کے ایک بیٹے کو، قابیل کو، کہ جس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا، پہلا انسانی خون جو ہوئے دنیا میں، آخر وہ شیطان کا ورگلانہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو خیر اور شر کی کشمکش چل رہی. کبھی کوئی فرعون آیا، اس فرعون کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا. کبھی کوئی نمرود تھا خدائی کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا. تو یہ کشمکش جو ہے یہ تو چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، جب تک کہ آخری درجے میں یہ کشمکش حق کے حق میں طے نہ ہو جائے، یعنی دین حق جو ہے پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ کشمکش جاری رہے. اور یہ کشمکش جو ہے یہ ہر قدم پر ہے. مثلا پہلا قدم کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو رزاق صاحب نے بتایا سادہ الفاظ میں، ہم سب کا بحیثیت مسلمان پہلا فرض کیا ہے؟ ہم خود اللہ کے بندے بنے، کیا معنی اللہ کے بندے بننے کا؟ اس کے مطیع بنے، اس کے احکام مانے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بسر و چشم تسلیم کرے. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم مانو، بات ہے کہ نہیں صحیح؟ رسول کو مانا ہے تو رسول کا فرمان تسلیم کرو. یہ تو تضاد ہو جائے گا نا کہ اللہ کو تو مان لیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، وہ ماننا نہ ماننا تو برابر ہو گیا. رسول کو مانا، رسول کے حکم کو نہ مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا. قرآن کو مانا، قرآن کی بات نہ مانی، تو وہ ماننا کیا ہوا؟ واضح حدیث ہے حضور کی، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لے گا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اسی طرح حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو خود ہی انکار کر دے. صحابہ نے بہت حیران ہو کر پوچھا قیلا و من ابا، حضور ایسا بیوقوف شخص کون ہوگا ایسا جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ اب اس کا جواب دیا حضور نے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا حکم مانے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرا حکم نہیں مانے گا، میری نافرمانی کرے گا، تو گویا اس نے خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. دیکھیے سادہ باتیں ہیں، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی باتیں، کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر منطق لڑانے کی اور کوئی بہت فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، رسول کو مانا ہے رسول کی سنت کو، رسول کے احکام کو، فرامین کو تسلیم کرو. قرآن کو مانا ہے، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ادھر اب رخ بھی نہ کرو، ادھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، اور جس چیز کے لیے کہ تمہیں فرض کر دیا ہے، تم پر لازم کر دیا ہے، اس کو ادا کرو. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے، اور یہ قول اور عمل کا تضاد اسی سورہ صف میں جس کی کہ میں نے دو آیتیں وہ آپ کو سنائی تھی، ابتدا میں دو آیتیں وہ بھی آتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو تو کچھ کرتے نہیں. اب یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی، اور تھوڑی سی ایک اس کے اندر اور اضافہ کیجئے کہ یہ اللہ کا حکم ماننا جو ہے، اس میں ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ جو حکم اچھا لگے مان لو، جو آسان نظر آئے مان لو، جو مشکل نظر آئے چھوڑ دو، جو تمہارے نفس کو اچھا لگے وہ مان لو اور جو تمہارے نفس کو اچھا نہ لگے اس کو نہ مانو، بلکہ اس کے خلاف قرآن مجید میں بہت زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں پہلے سے متنبہ کر دیا ہے، اگر یہ کرو گے تو جان لو کہ تم میری نگاہ میں عام جو کھلم کھلا انکار کرنے والے ان سے زیادہ تمہارے اوپر غضب میرا آئے گا، اس لیے کہ وہ تو صاف صاف انکار کر بیٹھے نا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تم کہتے یہ ہو کہ ہم مانتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہی جو تمہارے نفس کو اچھا لگتا ہے تم مان رہے ہو، تو تم نے میری بات کیا مانی؟ تم نے تو اپنے نفس کی بات مانی. اگر ایک شخص وہ چیز اللہ کی مان رہا ہے جو نفس کو پسند ہے، وہ نہیں مان رہا کہ جو اس کے نفس کو پسند نہیں، تو جو مانا وہ بھی اس لیے مانا کہ نفس کو پسند ہے، معلوم ہوا وہ بھی اللہ کا حکم ہونے کے اعتبار سے نہیں مانا، اللہ کے حکم کے اعتبار سے مانے تو وہ بھی مانے کہ جو نفس کو پسند ہے، وہ بھی مانے کہ جو نفس کو ناپسند. یہ بات اتنے واضح الفاظ میں فرمائی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ نماز پڑھنے کا حکم بھی اسی قرآن میں ہے، اور سود کو حرام بھی اسی قرآن میں کیا کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سودی لین دین کر رہے ہیں، معلوم ہوا ایک حکم سراغوں پر ایک حکم پاؤں پر. یہ وہ چیز ہے، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، جو کوئی بھی تم میں سے یہ طریقہ اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. تو یہ بات جان لیجئے کہ بندہ بندہ ہے، ہمہ تن سموچے پوری زندگی میں، یہ نہیں کہ کچھ حصہ مان لیا کچھ نہیں. اب آپ غور کیجئے، یہ پہلا تقاضا ہے اور یہ اہم ترین تقاضا ہے، پہلی منزل ہی پر دوسری بنے گی نا، پہلی نہیں تو دوسری کہاں ہوگی؟ ہوا میں تو نہیں بن سکتی، اور تیسری کہاں سے ہوگی؟ یہ بھی تماشے ہمارے ہاں ہیں کہ کچھ لوگ دوسری اور تیسری منزل کی طرف چھلانگیں لگانا چاہتے ہیں، پہلی منزل کی فکر نہیں. حالانکہ اہم ترین منزل پہلی ہے، وہ کیا ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، ہما وقت ہما تن ہما وجوہ اللہ اس کے رسول کے مطیع فرمان. ہاں کبھی غلطی ہو گئی، جذبات کی رو میں آ کے آدمی غلط کام کر بیٹھا، کوئی ماحول کا غلط اثر پڑ گیا، اس کے تحت کہیں کوئی غلط حرکت ہو گئی، تو جیسے ہی انسان ہوش میں آئے گا فوراً توبہ کرے گا، رجوع کرے گا. پر اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمے ٹھہرایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت، جو لوگ جہالت نادانی جذبات کی رو میں بہ کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر عن قریب فوری طور پر وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک بدی جو ہے اور ایک حرام شے کو مستقل اپنی زندگی کے اندر قائم کر لیا. کیا کریں جی، سودی کاروبار کے بغیر تو نہیں کاروبار چلتا. یہ کام اگر ہے آپ نے کیا ہے، کیا کریں جی، رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ کام اگر آپ نے کیا ہے مستقل جان بوجھ کر اپنی اس زندگی کے اندر اسے ایک مستقل طور پر جو ہے قائم کر لیا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ پھر اس آیت کے ذیل میں آ جائے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ مقصد اگر سامنے ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے تو تین طرف کشمکش کرنی پڑے گی، تین جہاد ایک آدمی کو کرنے ہوں گے. سب سے پہلا جہاد اپنے نفس، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بہت ہی زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. نفس اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ جانتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیں ورغلاتا ہے، جھوٹ بول دو. ابھی میں نے عرض کیا تھا نفس اندر سے کہہ رہا ہے جھوٹ بولو، یہ مال آتا ہے لو، حرام حلال کی فکر نہ کرو، رشوت دے رہا ہے کوئی شخص لے لو، اور بھی لوگ ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں رشوتیں لیتے ہیں، تو تمہیں ہی کہیں تقویٰ کا حیضہ ہو گیا ہے کہ تم رشوت لینے کو تیار نہیں. یہ نفس یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نہیں؟ صبح کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی ہے، اذان بھی سن لی ہے، پھر بھی نفس کہتا ہے سو جاؤ، اور ہم اپنی کروٹ لیتے ہیں، چادر کو اور درست کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ نفس کا کہنا مانا اور اللہ کا حکم پیچھے ڈال دیا. اس کشمکش سے انسان نکلے گا کب؟ جبکہ وہ نفس کو زیر کر لے. اس نفس کو زیر کرنے کے لیے انسان کو بڑا زور لگانا پڑے گا. اس نفس کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اس نفس کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا، اس نفس میں مال کی بڑی طمع ہے، اس کا زور کم کرنے کے لیے اللہ نے ہم پر زکات فرض کی ہے، صدقات کی ہمیں ترغیب دی ہے. تو یہ ساری عبادات اسی لیے، مجاہدہ مان نفس کے لیے. یہ کشمکش، اب فرض کیجئے ایک شخص ہے وہ حرام خوری بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دونوں دھندے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ اصل میں در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ وہ نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. اگر نماز کی حقیقت کو سمجھ لے تو قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جیسے کہ حضور نے فرمایا، اب زیادہ دور نہیں رہا ہے، رمضان پھر آ رہا ہے، حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ روزہ نہیں فاقہ ہوتا. ایک شخص روزہ رکھے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس سے کیا ضرورت ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، وہ روزہ تو نہیں پاتا ہے. اگر ان کی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے تو یہ مجاہدہ مان نفس کے نہایت مؤثر ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. تو پہلی کشمکش کس سے ہوئی؟ نفس. اس نفس کا ایک پشت پناہ ہے، اس کا حامی، اس کو تھپکیاں دینے والا، اس کو اور نفس برائی کی طرف مزید جری کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ شیطان لعین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، لوگو یہ شیطان لعین تمہارا دشمن ہے، اسے واقعی اپنا دشمن سمجھو، اس سے مقابلہ کرو، اس سے کشمکش کرو، اسے پچھاڑو. علامہ اقبال نے فارسی میں ایک نظم لکھی ہے بڑی عجیب، یہ شاعروں کا ایک انداز ہوتا ہے نا، کسی خیال کو بیان کرنے کے لیے کیا اسلوب اور کیا پیرایا ہے بیان اختیار کریں. تو ابلیس کی ایک مناجات اور فریاد لکھی ہے انہوں نے فارسی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، تو نے یہ انسان جو میرے مقابلے کے لیے پیدا کیے تو ان میں تو کچھ دم ہے ہی نہیں. ابن آدم چیز یک مشت خسرا یک شرار ازمن بس، یہ آدم کی اولاد اور نظر ہے کیا؟ یہ تو صرف گھاس پھوس کی طرح ہے، ایک مٹھی ہے گھاس کی مٹھی، اور اس گھاس کی مٹھی کے لیے میری ایک چنگاری کافی ہے. اندر ہی عالم اگر جز خس نبود، این قدر آتش مرحت آدم سے سود. اگر اس جہان میں تو نے سوائے اس سوکھی گھاس کے اور کچھ پیدا ہی نہیں کیا، تو میرے اندر اتنی آگ کائے کے لیے رکھی، ان کے لیے تو ایک چنگاری کافی ہے. اور آخری شعر یہ ہے، اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، لذتے شاید کہ یابم در شکست. اے اللہ کوئی تو ایسا مرد میرے لیے پیدا کر جو مرد زندہ ہو، مرد حر ہو، جو واقعی بندہ مومن ہو، بند مومن، کہ کبھی مجھے بھی تو شکست کی لذت ملے، کہ کوئی مجھے بھی پچھاڑے اور مجھے بھی تو معلوم ہو کہ شکست کسے کہتے ہیں. تو یہ ذرا آپ نے اس کی، جسے آپ بڑک کہتے ہیں نا، بڑک مار رہا ہے، تو یہ تو ہر آن جو ہے وہ شیطان لعین تو بڑکے مار رہا ہے. اور آپ بتائیے کہ جیت اس کی ہو رہی ہے یا یہ کہ جو حق والے ہیں ان کی ہو رہی ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ دن بدن رخ کدھر جا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا مقابلہ کس سے کرنا ہوگا؟ شیطان. تیسرا مقابلہ کرنا ہوگا بگڑے ہوئے معاشرے سے. اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی بھائی عبدالرزاق صاحب نے آپ کو بتایا تھا، اگر اس کا رنگ اور ہے تو آپ کے اوپر بھی ایک دباؤ پڑتا ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اگر ان کا رنگ کچھ اور ہے، وہ فرض کیجئے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو فیشن کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں تو پردہ وردہ نہیں چاہیے. آپ کے اپنے گھر والے، آپ کی بچیاں، آپ کی بیوی، آپ کی بہنیں، اگر زمانے کا رنگ یہ ہے اوپر چڑھ گیا کہ یہ کیا پردہ جو ہے بڑا دقیہ روسی سا معاملہ ہے، یہ ہم اب کرنے کو تیار نہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ پردے کے اوپر آپ اپنے گھر میں جو ہے پورے طور پر اس کا نفاذ کریں، اس پر قائم ہو، کشمکش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کے اپنے عزیز اور اقارب جو ہے وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں کہ نہیں کریں؟ آپ کے لیے یہ اندیشہ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میری بچیوں کو رشتے بھی ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اگر میں زمانے کے رنگ کے مطابق ان کو جو بھی تعلیم دلانے کا رواج ہو چکا ہے، اگر میں رواج نہیں، میں اس کے مطابق تعلیم نہیں دلاؤں گا تو میری بچیوں کو رشتے کہاں سے مل جائیں گے؟ لہذا زمانہ جو ہے اور ماحول، یہ بھی ایک خاص رنگ میں انسان کو دھکا دیتا ہے، زور لگاتا ہے، اس رخ پر بڑھاتا ہے. اگر ماحول بگڑا ہوا ہے تو وہ بگاڑ کی طرف آپ کو جو ہے وہ پش کرے گا، آپ کو ادھر جو ہے زور دے کر اس رخ پر چلانے کی کوشش کرے گا. تو زمانے سے بھی جنگ کرنی پڑے گی. فارسی میں یہ دو پیارے جملے کہے جاتے ہیں، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. ایک راستہ تو یہ ہے، کم ہمت لوگوں کا راستہ، کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ، چھوڑو، کشمکش نہ کرو. اگر تمہارا پردے پر چلنے کا اور پردہ نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں چل پا رہا تو چھوڑو میاں، شکست مان لو، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو، عافیت تو اسی میں. اور ایک ہے باہمت لوگوں کا رویہ، کہ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز، اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا اس کے ساتھ لڑو. یہ ہے جہاد. تو خود بندہ بننے کے لیے آپ نے نوٹ کیا، تین کشمکشیں، تین جہاد کرنے پڑیں گے، جہاد اپنے نفس سے، جہاد شیطان سے، جہاد بگڑے ہوئے ماحول اور بگڑے ہوئے معاشرے سے. اب دوسری منزل پر آئیے، جس کو کہا تھا بھائی عبدالرزاق صاحب نے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کے یہاں مہمان ہیں آج آپ کی مسجد میں، کس لیے نکلے ہوئے؟ کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے؟ کوئی یہاں پر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کے امکانات کا جائزہ لینے نہیں آئے؟ اللہ کا دین، اللہ کی بات پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کی دعوت لے کر، اللہ کے علم اور ذکر کے لیے تلقین کرتے ہوئے نکل رہے ہیں. آخر ان کا بھی یہ وقت اپنے گھروں میں نرم بستروں پر اپنے اہل و عیال میں یہ راتیں بسر ہیں. یہی دن ہے کہ جو اپنے کاروبار میں لگائے، اس سے منفعت حاصل کرے. معلوم یہ ہوا کہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جان کھپانی پڑے گی، مال کھپانا پڑے گا، اپنا وقت صرف کرنا پڑے گا. اور میں کہہ چکا ہوں وقت ہی پیسہ ہے، ہر شخص جانتا ہے، تو اس کے بغیر تو دین پھیل نہیں سکتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کا تو کام ہی تبلیغ ہے، لیکن حضرت ابوبکر تو رسول نہیں تھے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سرمایہ گلا دیا اور کھپا دیا اور خرچ کر دیا دین کی تبلیغ کے لیے. اپنا پورا وقت جو پہلے کاروبار کے لیے تھا، اب وہ لگ رہا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے. عشرہ مبشرہ میں سے چھ صحابہ وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، اس لیے کہ وہ اس طبقے میں سے تھے، ان کا ایک منصب تھا قریش کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی سٹیٹس اور اپنی جو بھی سطح ہوتی ہے معاشرے میں اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. جو بڑا ہی ایک حساس قسم کا ہوتا ہے معاملہ وہ منصب تھا حضرت ابوبکر کے پاس. قبائلی زندگی میں قتل کے مقدمات سے زیادہ سینسیٹیو اور نازک کوئی اور مقدمات نہیں ہوتے. تو قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ، خون بہا کا فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے جبکہ ابھی حضور پر وحی کا آغاز نہیں ہوا. اتنا اونچا منصب تھا حضرت ابوبکر کے پاس. پھر کتنے بڑے تاجر تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا ان کا جب وہ ایماندار. لیکن یہ سب کچھ جو ہے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں لگ گیا. جب خلافت کی بیعت ہوئی ہے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر، تو آج بیعت ہوئی ہے، اگلی صبح حضرت عمر نے دیکھا کہ کپڑے کے چند تھان اپنے ہاتھ پر لٹکا کر، جیسے کوئی عام پھیری والا، بلکہ پھیری والا جو ہے وہ بھی ایک تو یہ کہ ریڑی والا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وہ ہوتا ہے بےچارا جس کے پاس اتنا سرمایہ ہے صرف کہ وہ اپنے ہاتھ پر چند تھان لے کر جو ہے وہ بازار میں نکل رہا ہے. یہ کیفیت تھی ابوبکر صدیق کی، جو ایک وقت میں ملک التجار تھے، مکے کے بہت بڑے تاجر. لیکن یہ کہ اس پورے عرصے میں نتیجہ کیا نکلا، کہاں سے کہاں پہنچے کہ اب چند خان کپڑے کے ہاتھ پر ڈال کر بازار میں نکل رہے ابوبکر صدیق ان کو فروخت کرنے. حضرت عمر نے روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آخر میرے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، میرا پیٹ ہے، مجھے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. تب انہوں نے شور مچایا، لوگوں کو جمع کیا، مجلس شورا کا اجلاس ہوا. اگر یہ جا کر کپڑے کے تھان بیچیں گے تو مسلمانوں کے اجتماعی امور کو سر انجام دے گا. تب بڑا دباؤ ڈال کر بڑی مجبوری سے ان کو آبادہ کیا اس پر کہ وہ کچھ روزینہ جو ہے بیت المال سے قبول کر لیں اور اپنا سارا وقت اللہ کے دین کے لیے لگا لیں. بہرحال مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ وقت لگتا ہے، جان کھپتی ہے، صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، مال صرف ہوتا ہے، تب کسی مقصد کی طرف پیش قدمی ہو سکتی ہے. لہذا اس مقصد کے لیے بھی کہ دین پھیلے، تن من دھن جان مال وقت سب کرنا ہوگا، تب دین پھیلے. اور یہ دین کا پھیلانا، یہ جان لیجئے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، ایسے ہی ہر مسلمان کے ذمے، اپنی اپنی سطح پر کرے گا وہ شخص. لیکن یہ کہ کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں ہے، جو امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ذمے ہے. حضور نے اس کے لیے کیا انداز اختیار فرمایا؟ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ. اگر تمہیں ایک آیت معلوم ہے وہی پھیلاؤ، اسی کو پہنچاؤ، اس کا مفہوم پہنچاؤ. جسے ناظرہ آتا ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھائے، جس کو ترجمہ آتا ہے وہ ترجمہ پڑھائے، جو قرآن کا مفہوم، جو اس کی حکمت، اس کے فلسفے کو بیان کر سکے وہ اس کے اندر لگ جائے. لیکن میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہے، مستثنا نہ رہے، محروم نہ رہے. صحیح لفظ محروم ہے، کہ جو شخص اس کام میں نہیں ہے وہ بہت بڑا محروم شخص ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوئی ہے اس نے اس سے پہلو نہیں کی. یہ ہے دوسرا فرض. اب اس میں بھی چونکہ یہ چیزیں عام فہم ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک دلیل کو آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ضرور سمجھ لیں اس میں، جیسے میں نے پہلی بات میں بھی بتایا تھا کہ ہما تن ہما وقت، ورنہ جزوی بندگی بندگی نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے کہ اب امت جو ہے دین کو پھیلائے اور پہنچائے، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا. نبی تو آخری تھے نا، محمد رسول اللہ. جب تک وہ نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک نبی کی دعوت لوگوں نے بھلا دی، دوسرے نبی آ گئے، پھر ان کی دعوت کو لوگوں نے بگاڑ دیا تو ایک اور رسول آ گئے. لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء اور رسل کا سلسلہ آخری طور پر ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ اب کون پھیلائے گا؟ کیا گمراہی ختم ہو گئی؟ گمراہی تو اب بھی ہے. اس گمراہی کا توڑ کون کرے گا اور ہدایت کو کون پھیلائے گا؟ نبی تو نہیں پھیلائیں گے، نبی اب نہیں رہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کام اب ختم نبوت کے لازمی اور منطقی نتیجے کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. اور اس میں ایک اور بات جان لیں کہ ابھی تو یہ جو بھی ہمارے بھائی بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں مسلمانوں ہی میں کر رہے ہیں. اصل میں یہ نہیں ہے ذمہ داری. ذمہ داری تو یہ ہے کہ کوئی انسان اس روئے عرضی پر ایسا نہ رہے کہ جسے محمد رسول اللہ کا پیغام نہ پہنچا دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسان جو بھی حضور کی بعثت کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، وہ سب کے سب حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں. ایک ایک شخص کی طرف رسالت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب تک اللہ کے پیغام کو پہنچا کر حجت قائم کر دینا یہ ذمہ داری ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس کام کے سلسلے میں بھی، چونکہ تین باتیں میں نے پہلے ضمن میں کہی تھی، تین ہی اور نوٹ کر لیجیے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے یہ بھی ایک ہی لیول نہیں ہے، اس کے بھی تین لیول ہیں، تین سطحیں مختلف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی سطح ہے ہر معاشرے کے اندر پڑھے لکھے ذہین لوگ کہ جو جذباتی باتیں جو ہیں قبول نہیں کرتے جب تک کہ عقل سے بات ان کو سمجھا نہ دے، دلیل سے، برہان سے۔ وہ لوگ جنہیں آپ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، میں سادہ الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے، جسے آپ انٹیلیجنسیا کہتے ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں، یہ ہوتے تو ہیں اقلیت میں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن معاشرے پر سب سے زیادہ اثر ان کا ہوتا ہے۔ اگر ان کو کوئی چیز اپیل نہیں کرے گی، کوئی چیز ان کے دل میں نہیں بیٹھے گی، تو یہ کہ معاشرے پر اثر نہیں ہوگا، افراد بدل جائیں گے۔ لیکن معاشرہ بحیثیت مجموعی کب بدلتا ہے؟ جبکہ اس کی انٹیلیجنسیا، اس کے چوٹی کے لوگ جو ہے، وہ سب کے سب لوگ تو نہیں کبھی بھی بدلا کرتے، لیکن یہ کہ چوٹی کے لوگوں میں بھی ایک مضبوط نیوکلیس جب تک نہ بن جائے کہ وہ اس دعوت کو دل سے قبول کریں، ذہن سے قبول کریں، اس پر کنونسڈ ہوں، پورے طور پر قائل ہوں، عقلاً، دلیل سے، برہان سے، جب تک کہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے معاشرہ بحثیت مجموعی نہیں بن جائے۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ انگریزی تعلیم، مادہ پرستانہ سائنس، سارا فلسفہ، سائیکالوجی، اکنامکس، ہمارا ہر نوجوان جو پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ اگر وہ آپ اسلامیات اسے پڑھاتے بھی ہیں تو اسلامیات تو بیچاری ایک بہت ہی غیر اہم سی شے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کے اندر پاس ہونا بھی بسا اوقات ضروری نہیں ہوتا۔ اصل شے جو وہ پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں، رسول کا نام نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نتیجہ، اس کا بھی نتیجہ نکلا ہے نا کہ ہمارے اپنے چشم و چراغ ہیں، یہ جو کمیونسٹ لڑکے گھومتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کوئی چین سے نہیں آیا، روس سے نہیں آیا، اچھے اچھے دینی گھرانوں کے چشم و چراغ ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے تعلیم وہ پڑھی، وہ کیا کریں، انہیں دین کا پتہ نہیں، لیکن انہوں نے برٹرنڈ رسل کا پتہ ہے، انہیں دین کے لیے بیٹے نہیں آتی، ڈارون کا پتہ ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، فرائیڈ کا پتہ ہے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، تو وہ نظریات جو ہے جسے سڈاس کہتے ہیں، غلط نظریات کا سڈاس ان کا ذہن بنا ہوا ہے، تو جب تک کہ آپ اس کی صفائی نہیں کریں گے اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو تو وہ صرف واعظ کے ذریعے سے آپ ان کو نہیں بدل سکتے جب تک کہ دلیل سے بات نہ ہو۔ تو ہائیسٹ لیول جو ہے اس دعوت و تبلیغ کا وہ یہ ہے، قرآن مجید میں وہ موجود ہے، اس کا سارا تریاق موجود ہے، یہ سارا زہر جو بھی قیامت تک آئے گا اس کا تریاق قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے ذرا اس میں غوطہ زنی کرنے پڑتی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، کہ انسان اس کی حکمت کو، اس کے فکر کو، اس کے فلسفے کو اچھی طرح گہرائی میں جا کر سمجھے اور اس دور کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر اسے پیش کرے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کی سب سے اونچی سطح۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں کیا؟ عوام الناس، جنہیں پتہ ہی نہیں فرائیڈ کس بلا کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں مارکس کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے اور ریڈیو ہے اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو ان فلسفوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، انہوں نے بڑے ہی چالاکی کے ساتھ سادہ الفاظ کے اندر بھی وہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دی، لیکن یہ کہ بہرحال انہیں پتہ نہیں ہے شعوری طور پر کہ برٹرنڈ رسل کیا کہتا ہے اور ڈارون کیا کہتا ہے اور مارکس کیا کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ان کی بڑی اکثریت کے لیے، خلوص کے ساتھ بات کہی جائے، سادہ الفاظ میں کہی جائے، انہیں یہ گواہی مل جائے اپنی عقل سے کہ یہ آدمی مخلص ہے، جو بات کہہ رہا ہے میرے بھلے کو کہہ رہا ہے، اپنی دھونس جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کوئی اس کی اپنی غرض نہیں ہے، یہ بہروپیہ نہیں ہے، یہ دھوکے باز نہیں ہے، یہ مجھے دین کی طرف دعوت دے کر خود دنیا داری نہیں کر رہا، یہ دین کے نام سے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا۔ اگر یہ دل گواہی دے دے گا تو چاہے وہ عقلی اور فلسفے اور حکمت کے اعتبار سے وہ بات کچھ نہ ہو، سادہ بات سادہ زبان میں، از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے اٹھے گی دل پر جا اٹھے گی۔ اور تیسرا معاملہ ہے، ہمارے اس معاشرے میں قادیانی ہے اور ان کے مبلغین بڑے ٹرینڈ مبلغین پھیلے ہوئے، اندر ہی اندر وہ گھن کی طرح ہمیں کھا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اب بھی، مجھے ابھی اصل میں زیادہ احساس ہوا ہے کہ کراچی میں اس دفعہ گیا تھا تو وہاں ایک نوجوان کو لے کر، ایک دوسرا نوجوان جو اس کا دوست تھا، وہ لے کر آیا کہ یہ بدبخت جو ہے میرا بڑا پرانا دوست ہے، ساتھی ہے، انتہائی مجھے اس سے محبت ہے، لیکن یہ قادیانی ہو گیا۔ اب وہ اس شخص کا چونکہ پرانی دوستی ہے، وہ انہیں لے کر گیا مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کے پاس، بڑی طویل گفتگو ہوئی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر اس نے میرے ساتھ بڑی خوشامد کے انداز میں کہا کہ کسی طرح وقت نکالو، وقت نہیں تھا میرے پاس، میں ایک آدھ دن لے کر جاتا ہوں کراچی، اس میں پہلے سے پروگرام بنے ہوتے۔ لیکن اس کی اپنے دوست کے ساتھ وہ خلوص کا معاملہ تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح کہہ کے مجھ سے بھی وقت لیا۔ لیکن وہ شخص جب لڑکا جب آیا ہے میرے سامنے، تو معلوم ہوا کہ اس کے ریشے کے اندر زہر فرائض کر چکا، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے، جیسے چکنے گھڑے کے اوپر بوند پڑتی ہے اور کھسک جاتی ہے۔ تو مجھے اندازہ، اور وہ دوسرا نوجوان ساتھی اس کا جو ہے وہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا کہ میں کیا کروں، یہ حالت ہے ہمارے یہاں۔ یہ تبلیغ ان کی جاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آرڈیننس پاس کروا دیا تو آپ کا جو ہے کام ہو گیا، آرڈیننس سے تو کام نہیں ہوا کرتا، محض قانون سے کام نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے قانون بھی صحیح ہے، لیکن جب تک آپ اس زہر کا تریاق فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے آپ اوپر اپنی باتیں کرتے رہیں گے، نیچے دیمک جو ہے وہ آپ کی جڑوں کو چٹ کرتی چلی جائے گی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہمارے معاشرے میں عیسائیت کی تبلیغ کا ہے، کروڑ ہا ارب ہا روپیہ باہر سے آتا ہے، ان کے یہ اعلیٰ نظام ہے، ان کی بڑی پوری ایک ایک مشن جو ہے اس کے اتنے بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں جتنے کہ حکومتوں کے بجٹ ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، ان کی غربت اور اخلاص سے فائدہ اٹھا کر، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ نقب لگانا، ایک تو ہوتا ہے نا کھلم کھلا آ کر معاشرے کے اندر بات کرو، اور صاف صاف جو ذہین اور اعلیٰ طبقہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، ان سے بات کرو، وہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ یہ وہ تو نقب لگانا ہے کہ جو پسماندہ طبقات ہیں، غربا ہیں، کتلے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کو جا کر کسی طرح ان کی دلجوئی کر کے اور ان کی تالیف قلب کے ذریعے سے ان کو عیسائی بنایا جائے، پورے چک میں ایک وقت جو ہے وہ عیسائی ہو گئے۔ پاکستان کے بننے کے وقت جتنی تعداد تھی عیسائیوں کی، نہ معلوم اس سے کتنی آگے جاتی تھی۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ تو یہ کام کیسے ہوگا اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جائے؟ اس کے لیے بھی ضرورت ہوگی تربیت کی، کہ لوگ جو ہے، اور ہر شخص جو ہے کسی قادیانی مبلغ اور مناظر سے بات نہیں کر سکتا، اچھے سے اچھے عالم نہیں کر سکتے، جب تک کہ خاص ان معاملات پر کہ جو چند ایشوز ہوتے ہیں جن کو کہ انہوں نے بنایا ہوا اور وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، جب تک کہ ان چیزوں کے اوپر ٹرین نہ کیا جائے، لوگوں کو اس وقت تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر شخص تو لال حسین اختر نہیں ہے، وہ جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے، عام عالم دین کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ تین سطحیں ہیں، اور قربان جائیے قرآن مجید کے اعجاز پر، ان تینوں کو ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف تین طریقوں سے، نمبر ایک سب سے اونچا بالحکمہ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ وزڈم، دلیل، برہان۔ نمبر دو موعظۃ الحسنۃ، اچھا بات، اچھی بات، اچھی تلقین، اچھی نصیحت۔ اور نمبر تین وجادلہم باللتی احسن، مجادلہ کرو ان سے۔ یہ مناظرہ، مجادلہ، محاجہ، لفظ مناظرہ قرآن میں نہیں آیا ہے، محاجہ آیا ہے، مجادلہ آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا عیسائیوں سے؟ چیلنج دیا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بڑے وہ 60-70 عیسائی علماء کا وفد آیا تھا نجران سے، جن کو حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا، اور وہ دم دبا کر بھاگ کر مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یہ نہ سمجھیے یہ گھٹیا کام ہے یا یہ دین کا کام نہیں۔ آپ سوچیے جو محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر ہم کیوں نہ کریں؟ ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، تینوں لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص ہر کام تو کر نہیں سکتا، جو شخص عوامی سطح پر کام کر سکتا ہے وہ عوامی سطح پر کرے، جو اعلیٰ علمی سطح پر کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، جو مختلف ان گمراہ جو بھی ہمارے دشمنان دین ہیں، جو دیمک کی طرح ہمیں چٹ کر رہے ہیں، جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کی صلاحیت پیدا کرے، اور وہ صلاحیت پیدا کر کے ان کا مقابلہ کرے اور میدان میں آئے۔ اسی لیے دیکھیے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضور نے فرمایا، یہ مشکات شریف میں باب الایمان، کتاب الایمان میں باب العلم ہے، اس کی فصل 40 کی یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من جاءہ الموت، جس شخص کو موت آ گئی، وہو یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن کس لیے کر رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو ایسے شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، اس لیے کہ پہلی اور تیسری سطح جو ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر آپ بات نہیں کر سکتے تو انٹلیکچوئل کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ نے ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے تو قادیانی مبلغوں اور عیسائی مبلغین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں درمیانی لیول کے اوپر علم کی ضرورت نہیں ہے، خلوص کی ضرورت ہے. بات سادہ الفاظ میں کہو لیکن یہ کہ آپ اپنے خلوص کے ساتھ کہہ رہے ہو تو وہ بھی اثر انداز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ پہلے اور تیسرے لیول کے لیے تو بڑی تیاری کی ضرورت ہے. اب ایک شخص تیاری کر رہا ہے، اسی میں موت آ گئی، کوئی پرواہ نہیں، ابھی اس نے وہ کام شروع نہیں کیا لیکن وہ تیاری اسی کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ابھی علم حاصل کر رہا تھا لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ دین کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور نبیوں کے مابین اگر اسے اسی حالت میں موت آ گئی تب بھی صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا کہ انسان دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، ان تین مرحلوں میں وہ جہاد کرے اور کشمکش کرے، جان اور مال کھپائے. اب آخری جو سطح ہے جو سب سے مشکل، سب سے کٹھن، جس میں کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے. دیکھیے کشمکش نفس سے بھی ہے لیکن جان کا خطرہ نہیں نا، جان کا کیا خطرہ اس میں؟ کشمکش وہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی، لیکن اس میں بھی جان کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو دعوت اور تبلیغ میں محنت تو لگے گی، پیسہ بھی صرف ہوگا، قوتیں بھی خرچ ہوں گی، وقت بھی لگے گا، لیکن جان کا کوئی اندیشہ نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بہت ہی ایک غیر معمولی کہیں کوئی واقعہ ہو جائے، لیکن یہ کہ عام نہیں. تیسرے مرحلے پر البتہ جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا. وہ مرحلہ کیا ہے؟ پورے نظام کو بدل کر اللہ کے دین کو قائم کرنا. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نظام بھی کہیں قائم ہوتا ہے اس نظام کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. انگریز جب یہاں تھا، ہماری اپنی قوم میں وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ان سے زیادہ بڑھ کر ان کے وفادار تھے، وہ جو کہتے ہیں نا آپ کہ جو بادشاہ سے بڑھ کر بادشاہ کا وفادار، ایسے لوگ کیا ہمارے یہاں نہیں تھے؟ میں نے ایک بدبخت شخص کو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس نے مجھ سے بات کی ایک شہر میں جہاں میں پہلے پریکٹس کرتا تھا. بڑے فخر سے وہ کہہ رہا تھا، نام تو اس کا مسلمانوں کا سا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ایک زمانے میں یہاں جلوس نکلا تھا انگریز کے خلاف، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے انگریز ایس پی کو بچانے کے لیے میں نے اس پر حملہ کیا تھا، اور میں نے یہ کیا تھا اور میں نے وہ کیا تھا. ایک عورت کے وہ اصل میں جلوس تھا جو مشترک تھا، کسی زمانے کی بات ہوگی سن 42 میں جبکہ ایجوکیشن ہو رہا تھا، تو کوئی عورت لیڈ کر رہی تھی، ہندو تھی، لیکن یہ کہ عورت تھی، وہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اس وقت ایک کشمکش چل رہی تھی جو متحدہ تھی. تو اس نے کہا، میں نے اس عورت کے منہ پر گرناٹے کا تھپڑ مارا اور میں نے کہا اس کو شرم نہیں آتی، اس کو انگریز ایس پی کو بچانے کے لیے اس نے ایک صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے تھپڑ مارا، اس پر فخر کر رہا. تو لوگ موجود تھے. تو ہر نظام کے ساتھ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، یہ قارون کون تھا؟ قارون من قوم موسیٰ، یہ قرآن مجید میں کون تھا؟ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن سرکار پرست، فرعون کے دربار کے اندر اس کی رسائی تھی اور اسی کی وجہ سے اس نے دولت بنائی تھی. غداروں کے پاس دولت نہیں ہوگی تو اور کس کے پاس ہوگی؟ وہی تو ہوتے ہیں جو اپنے قوم سے، اپنے ملک سے، اپنے دین سے جب غداری کرتے ہیں تو جو بھی حکومت غلط اور جو نظام ہوتا ہے وہ انہیں نوازتا ہے، جاگیریں دیتا ہے. یہاں پہ غداروں کو جاگیریں نہیں ملی. اور کیا وہی آج ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے اس راستے کا، اسلام کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہی نہیں؟ وہی نہیں ہے کہ جو انگریز کے سب سے زیادہ پرستار ہیں اور انگریزی تہذیب کے سب سے زیادہ دلدادہ؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر نظام جب کہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ، مفادات والے طبقات ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نظام بدلو تو ان مفادات پر آنچ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کبھی برداشت کریں گے؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی زد پڑ رہی تھی ان کے مفادات پر کہ نہیں؟ یہ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے کعبے میں، ان پر چڑھاوے جو چڑھتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ کیا بت کھاتے تھے یا بتوں کے پیٹوں میں جاتے تھے؟ پورے عرب سے آ رہے چڑھاوے اور چڑھ رہے بتوں پر جاتے کہاں تھے؟ جو وہاں پہ پجاری ہیں، پروہت ہیں، جو وہاں کے متولی ہیں، وہ کون تھے؟ وہ یہ قریش تھے کہ نہیں؟ ان کی آمدنی کا، ان کے عیش کا یہ ذریعہ تھے یا نہیں؟ اسی طریقے سے پورے عرب کے کسی قبیلے کا کوئی قافلہ تجارتی جو ہے محفوظ نہیں تھا، قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کہ سب کے خدا ان کے پاس بطور یزمالی رکھے ہوئے تھے. اگر وہ ان کے قافلے کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ ان کے خدا کی گردن دبوچ دیں گے کہ نہیں؟ وہ تو سب ان کے پاس ہے نا، ہاسٹیجز ہیں. جیسے وہ چند امریکیوں کو ہاسٹیج بنا لیا تھا جو ایرانیوں نے، تو کیا قیامت آئی تھی پوری دنیا میں؟ یہاں سب کے خدا رکھے ہوئے ان کے پاس، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ یہی بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر سارا نظام تلپٹ ہو گیا تو ہماری یہ حیثیت جو ہے عرب کے اندر یہ ختم ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے صرف ایک مذہبی عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے مفادات، ہمارے جو بھی ایک ہمیں سیادت، قیادت پورے عرب میں، چودراہٹ، ہماری امتیازی حیثیت، یہ ساری پریولیجز ہمارے ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے اس کا انکار کر دیا. یہ ہے وہ بات کہ جب نظام بدلنے کی بات آتی ہے تو اب زبانی بات نہیں ہوتی، بلکہ اب جسمانی تصادم شروع ہوتا. یہ جسمانی تصادم جو، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سیرت النبی سے میں صرف سمجھاؤں گا، اس کے بھی تین مرحلے ہیں. یہ 3 × 3 = 9، اس کو ذہن میں رکھیے گا تو اس سے پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد، ٹھیک. دوسرا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اعلیٰ علمی سطح پر دعوت و تبلیغ، عوامی سطح پر موعظہ حسنہ، وعظ و نصیحت، اور یہ جو دشمنان دین ہیں ان کے جو ایجنٹ ہیں، ان کے جو مبلغین ہیں، ان کا مقابلہ. اسی طریقے سے یہ جو اب ہے بلند ترین سطح، اسلام کو ایک نظام، ایک ریاست، ایک حکومت کی حیثیت سے نافذ کرنے کے لیے، اس کے پورے نظام کو قائم کرنے کے لیے، یہ جو اب فزیکل کولیژن ہے، جسمانی تصادم ہے، اس کے بھی 3 مرحلے. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مکے میں 12 سال وہ مرحلہ رہا ہے، یا 12 نہ کہیں تو کم سے کم 9 سال. اس لیے کہ جب حضور نے دعوت شروع کی مکے میں، اتنی سیرت تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات کے ذہن میں ہوگی، پہلے 3 سال تو حضور نے بھی برملا، ڈنکے کی چوٹ بات نہیں کی، بلکہ ذاتی سطح پر رشتے دار ہیں، دوست ہیں، اعزاء ہیں، اندر ہی اندر، جسے آپ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ تو نہ کہیے گا، حضور کی کوئی بات کبھی انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی خفیہ طریقہ کار نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا برملا اعلان جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ 3 سال جو ہے خاموشی کے ساتھ دعوت تھی. ان 3 سالوں کے دوران تو صرف یہ ہوا ہے کہ حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہہ دیا ساحر ہے، کسی نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، مجنون ہے. یہ قرآن میں ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، قرآن مجید میں ہے کہ کہا کہنے والوں نے، اے وہ شخص جس پر اس کے خیال میں کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. حضور کو حکم کیا ملتا تھا؟ صبر کیجیے، وصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے اس پر صبر کیجیے. ابھی البتہ مار پیٹ شروع نہیں ہوئی تھی، تصادم شروع ہوا کب؟ یہ مار پیٹ والا یہ 4 سے شروع ہوا، 4 نبوی. ابھی ہجری سن تو شروع ہوگا جب ہجرت ہوگی، میں مکی دور کی بات کر رہا ہوں. 4 سے 12 تک 8 برس، بلکہ 13واں سال بھی شروع ہو چکا تھا ہجرت کے موقع پر، تو تقریباً 9 برس یہ گزرے ہیں. اس میں حکم کیا تھا؟ مار کھاؤ لیکن خود ہاتھ مت اٹھاؤ، تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، مار کھاؤ. یہ میرے نزدیک جہاد کا مشکل ترین مرحلہ ہے، ورنہ آدمی اشتعال میں آ کر مرے اور مارے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. خون جوش میں آ گیا ہے، مرنے مارنے پر آدمی تل گیا ہے، یہ آسان ہے، لیکن مار کھانا اور ہاتھ نہ اٹھانا یہ مشکل ترین ہے. اور یہ جان لیجئے کہ یہی وہ مرحلہ ہے 8 سال کا، جس سے در حقیقت کامیابی کی ضمانت ہوئی ہے بعد میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو حکم نہ دیا ہوتا کہ جھیلو، برداشت کرو، دیکھیے حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضرت بلال کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. حضرت خباب بن الارض کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا. ایک شخص کو جب یہ پتا چل گیا کہ مجھے تو یہ زندہ بھون دیں گے، مجھے تو کباب بنا دیں گے زندہ کے، تو کیا اگر اس کو اجازت ہوتی؟ وہ 2-4 کو مار کر مرتا ہے انسان، اس سے پہلے تو نہیں، لیکن اجازت نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں ابو جہل نے ان پر، اور دونوں کو شہید کر دیا. اس وقت کم سے کم 40 مسلمان مکے میں موجود تھے، اور پہلی مرتبہ جب مجھے خیال آیا تو میں چونک گیا تھا کہ یہ 30-40 مسلمان جو موجود تھے، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 2 کمزور ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور جان نثار، ایک ہماری بہن کمزور صنف نازک سے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ابو جہل اس طرح ستا رہا ہے. لیکن وہ کیوں، کس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں؟
کہ اجازت نہیں تھی کرے کیا. حضور خود سامنے سے گزرتے تھے جب ابو جہل ستا رہا ہوتا تھا انہیں اور تلقین فرماتے تھے اس مرو یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. تو پہلا مرحلہ سخت ترین ہے, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہوا دیکھیے, عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے علم میں ہے, ہم کہتے ہیں کہ عام جو اکثریت ہوتی ہے سائلنٹ ہوتی ہے, سائلنٹ میجورٹی. سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے, اندھی بہری تو نہیں ہوتی نا, دیکھتی تو ہے کہ ہو کیا رہا, بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے, چوری کی تھی, ڈاکہ ڈالا تھا, اپنے آقا کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا, کیا کیا تھا. جب اس طریقے سے جیسے آپ کے ہاں لاشیں جو ہیں جانوروں کی جس طرح گھسیٹی جاتی ہے گردن کے اندر رسی ڈال کر اور گھسیٹ کر لے جاتے ہیں, اس طریقے سے زندہ بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ لوگ جو ہے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے, گردن میں ڈالی ہوئی رسیوں لے کر سن کر. کیوں ہوا؟ تو جو بھی سنتا تھا کیا کوئی جرم نہیں ہے, بس ایک جرم ہے کہ یہ ایک اللہ کا ماننے والا اور محمد الرسول اللہ کا یہ غلام ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ عوام کے دل اب کدھر جا رہے تھے؟ یہ دلوں کے اندر جو انقلاب آ رہا تھا, اندر ہی اندر خاموش انقلاب, سائلنٹ میجورٹی کے اندر ایک سائلنٹ انقلاب آتا ہے, اندر ہی اندر جو ہے ان کے دلوں کی کیفیت بدلتی ہے. اور یہ بہت عمدہ کسی نے مصرع کہا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اصل میں تو فتح کرنا دلوں کو مشکل ہے, جسموں کو تو فتح کر لیا تھا چنگیز نے بھی اور سکندر نے بھی. محمد الرسول اللہ کا کمال یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دلوں کو فتح کیا تھا, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ جو دور ہے اس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں پیسیو ریزسٹنس, کہ ہے مدافعت ہے, مقاومت ہے, کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, مارے کھانی ہے, جان نکل جائے لیکن خود ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ہے اس کا, اس جہاد کی سطح کا سب سے اونچا جو ہے اور سب سے مشکل مرحلہ. اس کے بعد اگلا فیز کب آیا حضور کی سیرت میں؟ ہجرت کے فوراً بعد. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, اب تک انہیں اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی, آج سے اجازت دی جا رہی ہے. اگلا فیز آ گیا جسے آپ کہتے ہیں ایکٹیو ریزسٹنس, اب چیلنج کرو, اینٹ کا جواب پتھر سے دو, آگے بڑھو, للکارو, مقابلہ کرو. یہ ہے دوسرا فیز. اس کے نتیجے میں نے تفصیلی تقریریں کی ہیں, یہاں کیسٹ بھی ہوں گے ان کے, جن میں سے ایک ایک فیز پر میں نے سوا سوا گھنٹے کی تقریریں کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچتے صرف 6 مہینے تو لگائے ہیں آپ نے, مسجد نبوی کی تعمیر تھی, یہودیوں کے ساتھ معاہدے تھے, انٹرنل کنسولیڈیشن جسے آپ کہیں گے کہ استحکام آپ نے اپنا کر لیا, اور اس کے بعد سے آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے قریش کے خلاف, قریش کے قافلے کا جو راستہ تھا انہیں مخدوش بنا دیا. یہی انہیں عرب کے اندر سب سے بڑی پریولیج حاصل تھی کہ ہمارے قافلے پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا, اسی کا معاملہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوش بنا دیا. اسے ہم کہیں گے اقدام, آگے بڑھنا, للکارنا. اور اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی جنگ بدر, اس لیے کہ یہ جو 1000 کا لشکر نکلا تھا, میں کہا کرتا ہوں یہ سانپ بل سے باہر آیا, یہ آسانی سے سانپ بل سے باہر نہیں آیا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کبھی ایسا کرتے ہیں نا کہ بل کے اندر پانی ڈالتے ہیں کہ نکلے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ جو آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے جو 8 ہیں سیرت کی کتابوں میں درج بدر سے پہلے پہلے, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سانپ بل سے باہر آیا, مقابلہ ہوا یوم الفرقان, غزوہ بدر سے فائنل فیز شروع ہو گیا. اب اس اسلام کے غلبے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھو, میدان میں آ جاؤ. یہ ہے فائنل فیز. یہاں آ کر اب جہاد کیا بنا؟ قتال بن گیا. اب تک وہ جہاد تھا لیکن اب کیا بن گیا؟ اب وہ قتال فی سبیل اللہ. اور یہ قتال کا مرحلہ عرب میں 6 سال جاری رہا, اس لیے کہ 2 ہجری میں پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر, 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا اور حنین کے اندر بھی اللہ نے فتح دے دی اور طائف کا بھی محاصرہ ہوا. یہ تینوں کام 8 میں ہو گئے. اس سے پہلے 7 میں یہ فتح کیا جا چکا تھا خیبر کو. اب عرب کے اندر کوئی جنگ اس کے بعد نہیں. عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل ہو گئی. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, دین غالب ہو گیا. ایک بات جان لیجئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف پھیلایا نہیں, قائم بھی کیا, غالب بھی کیا. دین کی دعوت دی اور جن لوگوں نے دعوت قبول کی انہیں منظم کیا, ایک جماعت کی شکل دی, اور پھر یہ کشمکش کے سارے مراحل طے کر کے بالفعل دین کو قائم کر دیا. صحابہ نے جانے بھی دی کہ نہیں دی؟ کتنے ہی ہیں جو جامع شہادت پوش کر گئے؟ 70 صحابہ صرف ایک جنگ میں غزوہ احد میں شہید ہوئے, 14 صحابہ نے جامع شہادت پوش کیا ہے غزوہ بدر میں. 70 صحابہ میں سے صرف ایک بچ کر آئے تھے, وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ جبکہ دھوکہ دے کر کچھ لوگ اصحاب صفہ میں سے 70 حضرات کو لے گئے تھے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے, یہ جب تک یہ خون دینے کے لیے تیار نہ ہو. یقتلون ویقتلون, اسی لیے میں نے آخری آیت جو پڑھی تھی وہ کیا تھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے اہل ایمان سے جنت کے عوض ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی. اب جان ہماری نہیں, اللہ کی. اللہ جب کہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو نکلنا ہوگا, نہیں نکلتے تو گویا کہ خیانت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ. ان پھر وہ خفاف ہم وفقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اب نکلو, اگر نہیں نکلو گے تو خیانت کرو گے. امانت داری کا حق کیا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کو میدان میں آؤ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اور یہاں اب لفظ جہاد نہیں آیا, لفظ قتال آیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی. بدر میں 70 قریش کے مارے گئے کافر, اور مسلمانوں میں سے 13 تو عین اسی جنگ کے موقع پر شہید ہوئے. ایک جو زخمی ہو گئے تھے حضرت عبیدہ ابن حارث, وہ بعد میں وہ ان کی موت واقع ہو گئی. تو اس طریقے سے 14 صحابہ, لیکن غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. یعنی یوں سمجھئے یقتلون ویقتلون, وہ قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. یہ ہے آخری مرحلہ قتال کا, جہاد کا آخری مرحلہ قتال, اور یہ ہے سب سے اونچا مرحلہ, چوٹی یہی ہے. اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. تو میں نے آپ کے سامنے 9 مرحلے بیان کیے جہاد فی سبیل اللہ کے. 3 بڑے بڑے درجے کر لیجئے, ہر ایک میں 3 پھر. پہلا, خود مسلمان بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد نفس سے, جہاد شیطان سے, جہاد بگڑے ہوئے معاشرے سے. پھر دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اعلیٰ ترین علمی سطح پر حکمت کے ساتھ, عوامی سطح پر موعظہ حسنہ کے ساتھ, اور یہ جو دشمنان دین ہے ان کا مقابلہ مناظرے اور مجادلے اور مباہلے اور محاجے کی شکل. پھر دین کو قائم کرنے کے لیے کشمکش, اس میں وہ وقت بھی آئے کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ, پیس فل ریزسٹنس. ایک وقت وہ بھی آئے گا, اگر وہ وقت لائے اللہ تعالی کہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت آ جائے کہ پھر اجازت ہو جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں, سر سے کفن باندھ کر اور جانے ہتھیلی پر رکھ کر. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, جس مسلمان کا سینہ اس تمنا سے خالی ہے کہ اللہ وہ دن لائے میری زندگی میں, اگر یہ تمنا نہیں ہے, حضور نے فرمایا جس شخص نے نہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کی, نہ جنگ کرنے کی خواہش اور تمنا اس کے دل میں تھی, اور جس کی موت اس حال میں واقع ہو جائے, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, تو وہ شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. تو شروع کہاں سے ہوگا یہ جان لیجئے, میں موٹی بات بتا رہا ہوں. شروع تو ہوگا پہلی منزل سے نا, نیت رکھنی ہوگی آخری منزل, یہ دونوں چیزیں شرط ہیں. اگر آپ نے پہلی منزل سر کی نہیں, نفس کو زیر کیا ہی نہیں, اور باہر نکل گئے آپ سڑکوں پر اور گلیوں میں آ گئے اسلام کے لیے, تو آپ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں. اس لیے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کروایا. پھر دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیے بغیر باطل سے جو ہے وہ میدان کے اندر بالفعل مقابلہ, وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا جب تک کہ یہ قدم بقدم, منزل بمنزل یہ قدم آگے نہ بڑھے. البتہ یہ کہ نیت رکھنی ہوگی, نگاہ جمی رہے کہ مجھے وہاں جانا ہے. موت اگر پہلے قدم پر آ جائے تو میں تو عرض کر چکا ہوں حضور کی اس حدیث کے حوالے سے جو ابھی صرف علم حاصل کر رہا تھا اس ارادے سے کہ وہ دین کو زندہ کرے گا, اس کے اور نبیوں کے درمیان بھی جنت میں اللہ فرماتا ہے حضور نے خبر دی ہے کہ ایک درجے کا فرق ہے. اب یہ میری گفتگو کا چوتھا حصہ بھی ختم ہوا, آخری اور پانچواں حصہ اس جہاد کے لوازم کیا ہیں. اس کے دو لوازم, ایک اجتماعیت. پہلا جہاد جو ہے نفس جہاد, یہ تو خالص انفرادی بھی ہو سکتا ہے, بلکہ یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو انفرادی ہے. آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں, میں اپنے نفس کے خلاف کر سکتا ہوں. آپ میرے نفس سے کشتی نہیں کر سکتے, میں آپ کے نفس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ تو انفرادی معاملہ ہے. البتہ یہاں بھی کتاب سے, سنت سے, ہماری روایت, ہماری تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اجتماعیت جو ہے اس سے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے. صحبت صالح تو راہ صالح کلن, صحبت صالح تو راہ صالح کلن, جیسے کہ فرمایا سورہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت اختیار کرو. اگر یقین والوں کی صحبت اختیار کرو گے یقین پیدا ہوگا, اور اگر کسی صاحب یقین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ نے بیعت کر لی تو اس سے آپ کو اور سہولت حاصل ہو جائے گی. یہی تو ہمارے ہاں سلسلہ ہے نا, بیعت ارشاد. یہ سلسلے جو ہے, سلسلہ چشتیہ, سلسلہ قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, سلسلہ نقشبندیہ, پھر نقشبندیہ میں مجددیہ, یہ آخر سلسلے چشتیہ قادریہ یہ کس لیے تھے؟ یہ اسی لیے اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے اگر کسی صاحب یقین, صاحب صحبت کے ساتھ, صاحب ہمت اور صاحب عظیمت انسان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا تو بڑی آسانی ہو جائے گی, آپ کو تقویت حاصل ہوگی. آپ جب بھی کبھی اپنے اندر کمزوری محسوس کریں گے, اپنے اس بزرگ, اپنے اس مرشد کے پاس جا کر کچھ عرصے رہیں گے تو وہ کافی گند دھلے گا اور آپ کی ہمت دوبارہ جو ہے مضبوط ہو جائے گی. یہ ہے پہلے قدم پر معاملہ. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ تو انسان خود ہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا شخص تو نہیں کر سکتا, تقویت ضرور حاصل. اسی طرح دوسری سطح پر آئیے, کیا یہ کام جتنے بڑے پیمانے پر ہمیں کرنا ہے کیا یہ انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام؟ اس کے لیے آپ کو ادارے بنانے پڑتے ہیں. دارالعلوم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے لوگوں کو, کتاب و سنت ان کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ کام کریں. یہ دوسری بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف سند لے کر کہیں ملازمت کرنے کی فکر کر رہا ہو تو یہ تو اپنی نیت کی بات ہے نا. لیکن یہ سارے ادارے کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو, معلوم تو ہو کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. جب ارادہ پیدا ہو جائے انسان میں تو ارادے کے بعد صحیح علم بھی تو ضروری ہے. یہ ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تبلیغ کے اور بہت سے ادارے, اب جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے یہاں مہمان موجود ہیں, ایک بڑا نظم ہے, اس نظم کے تحت یہ حضرات حرکت کرتے ہیں, ان کے لیے پروگرام بنتا ہے, یہ لوگ پہلے پہنچتے ہیں کس کو کہاں جانا ہے, وہاں کون نصرت کرنے والا ہے, کس طریقے سے یہ نظام چلے گا. نظم کے بغیر تو کوئی کام دنیا میں نہیں ہوگا, تو اس کے لیے ضروری ہے ادارے بنے جو صرف قال اللہ و قال رسول نہ جانتے ہو, اس دور کے علوم بھی جانتے ہو, جن کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے. اگر وہ اس کو نہیں جانتے, اگر انہیں پتا نہیں کہ برٹرن رسل نے کیا بکواس کی ہے تو وہ جواب کیا دیں گے؟ انہیں پتا نہ ہو اگر کہ فرائیڈ نے کیا زہر گھولا ہوا ہے تو اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ مارکس نے کیا فلسفہ لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیا ہے تو وہ مارکسزم کی نفی کیسے کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا کہ جو ان چیزوں کو بھی جانتے ہو, کتاب و سنت کو بھی جانتے ہو. اس کے لیے ادارے قائم کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ ادارے ظاہر بات ہے کہ اجتماعیت کی شکل ہے, تو اجتماعیت کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. وسائل جمع ہوں گے, قوتیں جمع ہوں گی, صلاحیتیں جمع ہوں گی, ایک نظم کے تحت ان کو استعمال کیا جائے. کون کس صلاحیت کا آدمی ہے, کہیں آپ کو مناظر تیار کرنے پڑیں گے, کہیں وہ قادیانیوں کے خلاف, کہیں اور شیعوں کے جو بھی ان کی طرف سے عوامی سطح پر جو گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا توڑ کرنے کے لیے, کہیں یہ ہے کہ آپ کو عیسائیوں کے ساتھ جو ہے مناظر کرنے پڑیں گے, یہ کام کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے بھائی آخری سطح پر, اگر اللہ کے دین کو بالفعل ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کا مقصد پیش نظر ہے تو پھر تو ایک ایسی جماعت ضروری ہے جس جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہوں, ایک طرف تو وہ یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کا مرحلہ انہوں نے طے کر لیا, نمبر دو یہ کہ وہ ایسے منظم ہوں, سمع و طاعت, سنے اور اطاعت کرے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو باطل کے نظام کے ساتھ پنجہ آزمائی ممکن نہیں. یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تین حدیثیں سنائی تھی. اب صرف ان کا ترجمہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. پہلی حدیث جو مسند احمد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے, راوی ہے حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. الفاظ یہ ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آمرکم بخمس, یہ ذرا توجہ سے سنیے, ایک ایک لفظ یاد کر کے اٹھیں, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. حکم دینے والے کون ہیں؟ کوئی عام مفتی نہیں ہے, کوئی عام عالم دین جس کی بات کو آپ رد کر دیں, یہ تو فلاں ہے فلاں نہیں ہے, یہ وہابی ہے سنی نہیں ہے, اور یہ دیوبندی ہے بریلوی نہیں ہے. یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. گن, یہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ جماعت, سمع و طاعت, ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ. پہلی بات کیا؟ جماعت کی شکل اختیار کرو. جماعت کیسی؟ ایک جماعت ہوتی ہے نا چارانے کی ممبری والی جماعت, ایک جماعت ہوتی ہے کسی کو صدر بنایا, آج صدر بنایا کل اس کی ٹانگ گھسیٹ لی, کشمکشیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی؟ نہیں, سمع و طاعت والی جماعت, حکم سنو اور مانو. یہ سمع و طاعت نبی کی جماعت جو ہوتی تھی اس میں تو مطلق سمع و طاعت, اس لیے کہ نبی کا جو حکم بھی ہے وہ واجب التعمیل ہے. البتہ نبی کے بعد اب جس کا بھی معاملہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے سمع و طاعت فی المعروف, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر سمع و طاعت, اگر حکم اس سے باہر ہو تو نہیں مانا جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کی خلاف ورزی نہیں ہے تو حکم ماننا پڑے گا, چاہے وہ آپ کو پسند ہو چاہے ناپسند. یہ ہے سمع و طاعت. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم سنیں گے لیکن پسند آئے گا تو مانیں گے, نہیں آئے گا نہیں مانیں گے. ہماری رائے کے مطابق ہوگا تو ہم بھی بات کام کریں گے, ہماری رائے کے خلاف ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. یہ نہیں, یہ نظام جو ہے کسی انقلابی جماعت کا اور دین کو قائم کرنے والی جماعت جو ہے اس کا یہ نظام نہیں ہوتا. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعۃ, اور دو چیزیں آخر میں اب اور رہ گئیں, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. اب ہجرت کیا ہے؟ جہاد تو میں بیان کر چکا ہوں, ہجرت کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوگی؟ حضور سے پوچھا گیا, ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا, ان تہجر ما کرہ ربک, کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. کوئی رشوت لینے والا راشی آج فیصلہ کر لے کہ میں آئندہ رشوت نہیں لوں گا, اس کے لیے مبارکباد ہے کہ اس نے ہجرت شروع کر لی. کسی شخص کے جس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے, آج طے کر لے کہ آج کے بعد سے, پوچھئے علماء سے جا کر شرعی پردہ کیا ہے, آیا اللہ نے اس کے رسول نے کوئی حکم پردے کا دیا ہے یا نہیں دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانے, علماء جن پر آپ کو اعتماد ہو ان سے پوچھئے, جاتے ان سے پوچھئے کہ کیا احکام ہے, لیکن طے کر لے کہ جو حکم ہے اللہ کا اس کے رسول کا اس کے مطابق پردہ گھر میں نافذ کروں گا, ہجرت شروع ہو گئی. جو چیز دین اور شریعت کے خلاف ہے اس کو چھوڑنا ہجرت ہی نہیں, افضل الہجرہ, ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ انتا جو رما کرے ہر ربک, کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے. اور ہجرت کی آخری منزل کیا ہے؟ جیسے جہاد شروع کہاں سے ہوا؟ جہاد مع النفس, جائے گا کہاں تک؟ قتال فی سبیل اللہ تک, نو منزلیں. اسی طرح ہجرت شروع کہاں سے ہوئی؟ معصیت کو ترک کرنا. اور کہاں تک جائے گی؟ یہ انسان اپنے دل میں نیت رکھے کہ اللہ میری زندگی میں وہ وقت آئے کہ میں گھر بار اہل و عیال مال و منال سب کو چھوڑ کر اور اپنے وطن کو خیر بات کہوں تیرے دین کے لیے. یہ ہجرت کی نیت رکھے, شروع یہاں سے بتائے. یہ پانچ باتیں یاد کر کے اٹھے, آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد. دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, سمع و طاعت کا مفہوم سامنے آ جائے گا. یہ تو سند کے اعتبار سے ان حدیثوں میں سے ہے کہ جن سے اوپر حدیثوں کا درجہ ہی نہیں. متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہو, اس سے اونچا بھی کوئی درجہ ہے سند کے اعتبار سے؟ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس بات کی بیعت کی تھی؟ علی السمع والطاعت، سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں بھی، والمنشط والمکر، لکھے ہوئے الفاظ، چاہے ہماری طبیعت آبادہ ہو تب بھی، اور اگر ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، اور خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے تب بھی، وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور جن کو بھی عمارت دی جائے گی، امیر بنا دیا جائے گا، صاحب امر بنا دیا جائے گا، ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، البتہ جو بات حق ہوگی وہ کہیں گے ضرور جہاں بھی ہوں گے، اور کسی کے روب سے، کسی کی عقیدت سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے خاموش نہیں ہوں گے، جو بات صحیح ہوگی کہیں گے، لیکن جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی حکم مانیں گے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، وہ جو اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہو اس کا مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے، کسی اور دستور سے نہیں، مکمل دستور. اس میں آپ غور تو کیجیے کریں کیسے کیسے پہلو آ گئے. جماعتی زندگی میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے، سر یہ تو آج آئے ہیں جماعت میں، ہمیں تو 10 سال ہو گئے، ان کو امیر بنا لیا، ہمیں چھوڑ دیا، ہم زیادہ باصلاحیت ہیں، ان کو آگے کر دیا، ہمیں پیچھے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے اندر الفاظ شامل کر کے گویا کہ پہلے سے یہ انگوٹھا لگوا لیا کہ جس کو بھی ہم بنائیں گے امیر تو میں اس کی اطاعت کر دوں گا. یہ کب بیعت لی حضور نے؟ یہ علمی سی بات ہے، ذرا نوٹ کیجئے، اہل علم بھی یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ کب لی بیعت؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مدینے سے 72 افراد نے آ کر اسلام قبول کیا تھا اور بیعت کی. اس لیے کہ جب تک آپ مکے میں تھے آپ خود موجود تھے، کسی اور کو مقرر کرنے کا سوال ہی نہیں. چھوٹی سی بستی ہے، 70, 80, 100, 200 اتنے ہی مسلمان ہوں گے، ابتدائی تو نہیں تھے، تو کسی اور کے امیر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اب وقت حضور موجود ہیں، اس کی ضرورت پیش کہاں آئی جبکہ مدینہ کے لوگوں کا معاملہ ہوا، حضور تو وہاں نہیں ہے. چنانچہ اسی بیعت اقبہ ثانیہ میں آپ کو ملتا ہے کہ 72 میں سے 12 افراد کو حضور نے نقیب بنا دیا، 5 آدمیوں پر ایک ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا. یہ کون ہے؟ حضور کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اطاعت ویسے ہی لازم تھی جیسے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت اللہ علیہ. اگر یہ نہ ہو تو نظم کہاں ہوا، ڈسپلن کہاں ہوا، پھر جماعت کیسے بنے گی، پھر بنیادیں مرسوس کیسے بنیں گے، پھر ایک منظم طاقت کیسے وجود میں آئے. اس وقت بیعت لی، وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور جس کو بھی صاحب امر بنا دیا جائے گا، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، ہم بالکل ان سے جھگڑیں گے نہیں، البتہ رائے دیں گے، جو صحیح بات ہوگی کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے چپ نہیں ہوں. تیسری اور آخری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے. چشم تصور سے دیکھیے، بڑا شدید اور کٹھن مرحلہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے. سورہ احزاب آپ نے پڑھی ہوگی، اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، جہاں یہ الفاظ آئے وَإِذْ ضَاغَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ إِذْ ضَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ایسے شدید آزمائش کا وقت کہ نگاہیں پتھرا رہی ہیں، دل بلیوں اچھل رہے ہیں، آ کر حلق میں پھنس رہے ہیں، اور طرح طرح کے اب شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں. اس وقت جو منافق تھے، جن کے اندر روگ تھا، وہ سامنے آ گیا زبانوں پر، ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سبز باغ دکھا کر دھوکہ دے کر مروا دیا. یہ منافقین کا قول تھا، اور اہل ایمان کا قول کیا تھا؟ ھذا ما وعد اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ وعدہ کیا تھا اللہ نے بھی اس کے رسول نے. وہ سختی کا تصور کیجئے، شدید سردی کا موسم، سردی میں آپ کو پتا ہے کہ غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. حال یہ ہے کہ کئی کئی وقت کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، مدینہ کو گھیرے میں لیا ہوا، 12,000 کا لشکر پڑا ہوا ہے، باغات سارے اجاڑ دیے انہوں نے، اندر کی رسد جو ہے ختم ہو چکی ہے، باہر سے رسد آ گئی. کئی کئی وقت کے فاقے، صحابہ کرام نے پیٹوں پر پتھر کسے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ، قبر دوہری نہ ہو جائے. اس حال میں اب حکم ملتا ہے خندق کھودو. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ان حالات میں ہم تو اپنے ہاں ایران میں جب اتنا بڑا لشکر آ جائے کھلے میدان میں مقابلہ جو ہے وہ مناسب نہ ہو تو ہم خندقیں کھود کر دفاع کیا کرتے. عرب نہیں جانتے تھے خندق کس بلا کا نام. ان کا مشورہ تھا, حضور نے پسند فرمایا خندق کھودو. اب وہ پتھریلی زمین ہے. آپ لوگ جو بھی گئے ہیں جنہیں سعادت نصیب ہوئی ہے, مساجد خمسہ کی زیارت کے لیے لوگ لے جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیورز, مسجد عمر, مسجد ابو بکر, مسجد عثمان, مسجد علی, اور قریب ہی پھر وہاں پر وہ مسجد قبلتین ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں خندق کھودی گئی تھی. تو جہاں حضور نے معین کر دیا تھا ابو بکر اور ان کے ساتھی کچھ لوگ دے کر وہ یہاں ہے, یہاں خندق کھودے, وہاں انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے لیے کھڑا بنا لیا کہ نماز یہاں پڑھیں گے, وہ مسجد ابو بکر ہو گئی. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو جس جگہ پر وہ کھدائی کر رہے تھے وہاں انہوں نے کھڑا بنایا کہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے, وہ مسجد عمر ہو گئی. تو یہ مساجد اس خندق کی یادگار ہے. جب وہ خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام اس نقاہت اور فاقے اور ذوف کے عالم میں, اس وقت ان کی زبانوں پر ایک شعر تھا, آواز میں آواز ملا کر وہ پڑھ رہے تھے, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے, اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. یہ بیعت جہاد, بیعت سموتات, یہ لوازم جہاد ہے. ان دو کے ساتھ جہاد اس منزل پر جہاں اقامت دین کی جد و جہد پیش آئے گا. اگر اس بنیاد پر کوئی جمعیت وجود میں نہیں آئے گی تو وہ کام نہیں ہو سکتا, اور اگر اس کے بغیر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ سنت کے طریقے پر نہیں ہوگی. وہ پھر اپنا طریقہ ہے, مغرب سے آئے ہوئے انداز ہم نے اختیار کر لیے ہیں, ہم کوئی جمہوری دستوری جماعتیں بناتے ہیں, لمبے چوڑے ان کے کانسٹیٹیوشنز بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہیں کا سراغ ملے گا. بیعت جہاد, بیعت سموتات, اس کی بنیاد پر ایک جماعت جس کو قرآن کہتا ہے حزب اللہ, اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی, یہ ہے اللہ کے مجاہد, یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے والے. اس بنیاد پر وہ بنیاد محسوس بنے, اور وہ جہاد کی جو اوپر کی تین منزلیں تھیں اس کے لیے وہ کفن سر سے باندھ لے میدان میں آئیں. یہ ہیں دو لوازم جہاد. اب میں صرف دہرا دیتا ہوں میں نے بات آج کیا کی ہے. نمبر ایک, جہاد کی اہمیت. جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جہاد لازم. یہ سورہ صف میں فرمایا, مومن واقعتاً بننا چاہتے ہو اللہ کی نگاہ میں قیامت کے دن تو شرط لازم دو, ایمان یقین والا, جہاد کی سبیل اللہ. اس سے تو جہاد کی اہمیت سامنے آ گئی. جہاد کے بارے میں مغالطے کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ ہم نے اس کو جنگ کے ہم معنی بنا دیا. نمبر دو, اسی لیے اس کو ہم نے فرض کفایہ سمجھ لیا. نمبر تین یہ کہ مسلمان کی جنگ جو بھی ہو اسے ہم جہاد کہہ دیتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ. یہ تین مغالطے. تیسری بات کیا تھی؟ جہاد کا لفظ کہاں سے بنا؟ جہد سے. جہد کے معنی کوشش. جہاد کے معنی کوششوں کا مقابلہ, ٹکراؤ, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, جہاد فی سبیل. تو اسلام جو جہاد ہم سے کرانا چاہتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, اور جہاد میں کھپے گئے مال, جان, صلاحیتیں, قوتیں, اوقات. اسی لیے کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. نمبر چار, جہاد کی تین بڑی بڑی منزلیں, لیکن ہر ایک میں تین چھوٹی چھوٹی منزلیں. پہلی منزل اللہ کا بندہ بننا ہے, ہما تن ہما وقت. اس کے لیے نفس سے جہاد, شیطان سے جہاد, اور بگڑے ہوئے معاشرے سے کشمکش. دوسری منزل دین کو پھیلانا ہے, عام کرنا ہے, اس کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اس کے لیے بھی اعلیٰ ترین سطح علمی سطح, ایک دوسری سطح عوامی سطح واعظ اور نصیحت کی سطح, اور تیسری سطح یہ ہے کہ باطل جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جائے تاکہ ان کا وہ ترکی بترکی جواب دے سکے. تیسری اور بلند ترین منزل ہے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے جہاد. یہ ہے کہ جہاں پر اب کفن باندھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہو کر, بلکہ مرنے کو سب سے بڑی سعادت سمجھ کر میدان میں آنا پڑے گا. لیکن اس میں بھی ایک مرحلہ وہ ہے, جب تک ابھی طاقت اتنی نہیں ہے کہ آپ باطل کو للکار سکیں, اس وقت تک صبر کرو، جھیلو، ہاتھ مت اٹھاؤ. پیس فل اسٹرگل یا پیسو ریزسٹنس، جب اتنی طاقت ہو کہ ہاں اب باطل کے خلاف میدان میں آ کر اس کو للکار سکتے ہیں تو آگے بڑھو، چیلنج کرو، اقدام کرو، اور اس کے نتیجے میں اگر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو آؤ. یہ یہاں آ کر وہ قتال فی سبیل اللہ بن جائے. یہ میں نے مراحل بیان کر دی، اور اس کے لوازم کیا ہیں؟ جماعت، لیکن جماعت کیسی؟ سم و طاعت والی. میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. سم و طاعت کیسا چاہیے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے الفاظ، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرت علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اور یہ جہاد اور یہ جماعت کس کے لیے ہے؟ وہ جہاد اور قتال کی بیعت. جہاد کی بیعت کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں آ گیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور جو بیعت رضوان ہوئی تھی سن 6 میں، یہ تو سن 5 تھا نا غزوہ احزاب، سن 6 میں بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی بیعت علی الموت، کہ اب ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی جان بچا کر نہیں جائے گا، اب یہاں ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. اس کے بغیر دین غالب نہیں ہو سکتا. ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، وعظ اور نصیحت ہی کی باتیں، اپنی جگہ پر ان کا مقام ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ ان سے دین غالب ہو جائے گا، یہ خام خیال ہے. اگر یہ ایسا ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تلوار ہاتھ میں نہ لیتے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اس بات کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اب یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. میرا جو بھی لب لباب ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. میں نے ان چیزوں کو بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں ابھی حال ہی میں ایک مضمون کی شکل میں 5-6 صفحے کا مضمون ہے مرتب کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ملک کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ دین کے یہ تقاضے ہیں. اس میں کوئی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے متنبہ کیجیے. اگر فرض کیجئے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ تو ضدی آدمی ہے یہ نہیں مانے گا، تو میں نے کہا ہمارا اجتماع ہو رہا ہے وہاں آئیے میرے ساتھیوں کو سمجھائیے. میں کھلی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو اس کی نشاندہی فرمائیں، اس پر تنقید کریں. 6 دن ہمارے انشاءاللہ تعالی 23 مارچ سے 28 مارچ تک، ہفتے سے جمعرات تک ہمارا یہ پروگرام قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن میں شام کے وقت میں جاری رہے گا کہ علماء آئیں اور بتائیں اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی اگر. لیکن یہ اب آپ سوچ لیجئے، اگر یہ حق ہے تو میری طرف سے حجت آپ پر قائم ہو گئی. اب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لازماً آپ مجھ سے بیعت کریں، میری تنظیم میں آئیں. اگر یہ حق ہے تو دیکھیے، تلاش کیجئے، جہاں بھی آپ کو نظر آئے کہ اس کام کے لیے کوئی تنظیم ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے اس کے اصول، اگر ان میں کوئی خامی ہے، غلطی ہے تو مجھے ضرور بتائیں. لیکن یہ کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو کسی اور پر جس پر اعتماد ہو، ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اللہ کا نام لے کر. میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں. یہ ہم چیزیں صرف سنانے کے لیے لوگوں کو اور مدارس میں پڑھانے کے لیے رہ گئی. یہ بیعت سم و طاعت، اس کے بارے میں حضور کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موجود ہے مسلم شریف میں کہ مم مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیۃ. جو شخص مرا مسلمان اس حال میں کہ اس کی گردن میں اس بیعت سم و طاعت کا قلادہ نہ تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اور ہم ان مقاصد کو، اپنے ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے قبر بستہ ہو جائے. اس کے لیے غور، فکر، سوچ، وچار، اس کے لیے گفتگو، افہام اور تفہیم، جو وقت اس میں لگے گا وہ بھی گویا کہ جہاد کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے، افہام و تفہیم کرتا ہے، تو راستے کھلتے ہیں اور اسی سے انسان کے سامنے اپنی منزل آتی ہے اور پھر اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.